أحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت فدا ساری خدائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی روز محشر کوئی اور سہارا ہوگا روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی دل تڑپ جائے گا اے ظاہر بتہا تیرا دل تڑپ جائے گا اے ظاہر بتہا تیرا تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی جس کی در محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له آج نو محرم الحرام ہے اور اس کی صبح ہے اس کی اہمیت احادیث میں ہے اس کا وقار اس کی اہمیت کے لیے میں ایک چھوٹا سا لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اہل سنت والجماعت اس کی وضاحت میں نے جو سب سے پہلے سنی تھی وہ میں نے مولانا عبدالستار تانسوی رحمت اللہ علیہ سے سنی تھی اہل سنت وہ لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے آگے لفظ ہے ول جماعت، صحابہ اور اہل بیت کی جماعت. اگر اس جماعت کو اپنی زندگی سے ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. آپ نے مجھے دیکھا، میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، میرے مرشد نے اپنے مرشد کو دیکھا، استاد نے اپنے استاد کو دیکھا، حدیث پڑھی اس نے پھر اس اپنے استاد کو دیکھا. یہ حدیث کا ایک سلسلہ ہے، مسلسلات، ایک تواتر ہے، سند ہے. اگر میں نے حدیث سنی، قرآن سنا، اعمال سنے، ذکر سنا، تسبیحات سنی، تو اس کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ وہ ایک جماعت ہے ایسی، غلامان مصطفیٰ کی، آقا کے ارد گرد جو مخلصین تھے جنہوں نے قربانیاں دی، وہ جماعت صحابہ تھی، وہ جماعت اہل بیت تھی. اور اہل بیت کی جماعت کا وہ مقام اور وقار اور عزت اور عظمت، میں کل ہی پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی اور میں حیران ہوا کہ میرے سامنے یہ حیات الصحابہ کے اوراق ہیں. حیات الصحابہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کی کتاب، حیات الصحابہ جلد دوم ہے. تو اس میں ایک چیز پڑھی، مجھے حیرت ہوئی اور دل میں آیا کہ آپ کو وہ چیز سناؤں. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی کے اتنے فضائل سنے، اتنے فضائل سنے اور اتنے کمالات سنے، اتنے کمالات سنے کہ کوئی اگر مجھے کہہ دے تو حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ برے الفاظ کہے، میں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں ان کے بارے میں اتنے برے الفاظ یا ان کے بارے میں حقارت یا ان کے بارے میں کوئی میں ایسی چیز ہرگز نہیں کہہ سکتا. اب میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن بن علی کی عیادت کرنے آئے. امام حسن بن علی، امام حسن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے فرزند، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور پوچھا ہے موسیٰ آپ عیادت کرنے آئے ہیں یا ملنے؟ انہوں نے عرض کیا امیر مومنین نہیں، میں تو عیادت کرنے آیا ہوں. تو علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشت اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ اس کو جنت میں ایک ایسا باغ عطا فرماتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا امیر المومنین خریف کسے کہتے ہیں؟ آقا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا خریف پانی کی وہ نالی ہے جس سے کھجوروں کو پانی دیا جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے جو باتیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس کے بعد ان کی وضاحت عرض کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں، لہذا تم میری تین باتیں یاد رکھنا. ان تین باتوں سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں ایک چیز ایسی عرض کروں کہ جس کو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تین باتیں یاد ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی. اور وہ یہ تین باتیں فرمائیں. زندگی کا ایک سبق ایسا ہے جو مجھے آپ کو یاد رہے, اور وہ سبق یہ ہے کہ ایک لفظ میں آج کی پہلی نشست میں کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ اس کو دہراؤں گا, اہل بیت سے محبت ہماری عقیدت کا حصہ نہیں, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ایک عقیدت, آج محبت کسی اور سے ہے, کل کسی اور سے ہے. آج پیار کہیں ہے, کل پیار بدل جائے گا. محبتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں, عقیدتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں, لیکن عقیدہ کبھی تقسیم نہیں ہوتا. عقیدے کا تعلق سر سے ہے. اب یہ تن سے جدا ہو جائے گا تو بات بنے گی, ورنہ عقیدہ میرا وہی ہے. محمد, آل محمد, ان سے جو محبت ہماری ہے اس کا تعلق عقیدت سے نہیں, عقیدے سے ہے. آپ ہر نماز کے التحیات میں آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں, ہر نماز کی التحیات میں, اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد آل محمد کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں. اس غلطی ہم سے یہ ہوئی, اس کے تذکرے ہم نے کسی اور کو دے دیے, اور اگر کوئی اس کے تذکرے کرے بھی تو ہم اس کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. میں شریک ہوتا تھا سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی 9-10 محرم کو شام غریبہ ملتان میں جب وہ زندہ ہوتے تھے, تو وہ یہی بیت تذکرے بیٹھ کے یہی چیزیں روتے تھے کہ ہمارے مجموع میں آل رسول کے تذکرے ختم کیوں ہو گئے, ہمارے مجمع میں اہل بیت کی عزتیں, عظمتیں, حرمتیں, ان کا وقار, ان کے کمالات, ان کی برکات, اس کے عمومی تذکرے ختم کیوں ہو گئے. مجھے فون آیا, مجھ سے کہنے لگے تو بھی پیر ہے, میں بھی پیر بن گیا ہوں. میں کہ جی آپ تو ویسے ہی انٹرنیشنل پیر ہیں, کروڑوں آپ کے مرید ہیں. کہنے لگے مجھے فلاں ایک بندے کا تذکرہ کیا, اس نے بتایا کہ سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دی, اور فرمانے لگے میں نے آپ کو خلافت صرف اس لیے دی کہ آپ آل رسول کے تذکرے کرتے ہیں. طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ صرف آپ آل رسول کے تذکرے کرتے ہیں, سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی صرف اس وجہ سے کہ آل رسول کا میں تذکرہ کرتا ہوں. آل رسول کے مناقب, میری درخواست ہے کہ اگر کوئی شاعر ہیں, شاعر ہیں تو آل رسول کی شان میں قصیدہ گوئی کریں. اللہ کی قسم آخرت کا سامان ہے. قصیدہ گوئی کریں اور وہ اشعار لکھ کے مجھے بھیجیں, میں اس کو چھاپوں گا. یہ ہماری عقیدتوں کا حصہ نہیں ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. آپ سنیے, حضرت عباس اور ان کا وقار کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش نہیں ہوتی تھی ان کو ساتھ لے کے جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. اور اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا, اس کا حوالہ دوں گا. نواب صدیق حسن بھوپالی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم, 350 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, بخاری شریف کی بہت بڑی شرح لکھی ہے. انہوں نے امام زین العابدین اور اہل بیت کی شان میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. ہم سوچیں, آل رسول سے محبت ہمارا ورثہ ہے, ہماری عقیدتوں کا سامان بھی ہے, ہمارے عقائد کا سامان بھی ہے, ہماری محبتوں کا سامان بھی ہے, اور ہماری قیامت کے دن آقا کملی والے کے سامنے چہرہ دکھائیں گے سرخ روئی کا سامان بھی ہے, سرخ روئی کا سامان بھی ہے. محبتیں, ان کے ساتھ الفتیں, اور ان کے ساتھ عشق اور پیار کی اخیر ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, ہمارے حیاؤں کا حصہ ہے کہ ان کا نام سن کے ہماری گردنیں اور ہماری آنکھیں حیاؤں سے جھک جائیں. ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی تو عالم یہ ہے کہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت دین پوری میاں عبد الحادی صاحب رحمت اللہ علیہ, اگر کسی نے ان کا تذکرہ سنا ہے, تو حضرت کی خدمت میں ایک بندہ آیا, کہنے لگے حضرت میں سید ہوں. حضرت چارپائی پہ تشریف فرما تھے, اب بھی حضرت کے جانشین میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم چارپائی پہ بیٹھتے ہیں اور باقی حضرات سارے نیچے بیٹھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, فقیر آئی کو میری کھٹ پہ بلا, اس کو میری چارپائی پہ بیٹھاؤ. اسے بٹھایا, وہیں اس کو بیٹھ کے کھلایا, وہیں بیٹھ کے کھلایا, اور وہاں کھلا کے پھر جیب میں جتنے پیسے تھے اس کو دیے, اور پھر اس کو روانہ کیا. نیچے بیٹھے ہوئے حضرت کے محبین, متعلقین, حضرت کے مریدین, حضرت کے چاہنے والے, حضرت کا 78 وصال ہوا, 78 میں نے حضرت کا جنازہ پڑھا تھا, سخت گرمی, سخت رمضان تھا. تو انہوں نے کہا, حضرت یہ تو ہمارے علاقے کا میراثی تھا, ہم اس کو جانتے ہیں, کیونکہ آپ آل رسول کی عزت احترام کرتے ہیں, اس لیے اس نے آپ سے پیسے لینے کے لیے اور یہ سارا کچھ کیا. تو حضرت نے ایسے فرمایا, خاموش رہو, مجھے علم ہے لیکن اس نے نام کس کا لیا تھا. تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں, تیرے پہندڑیاں نی میں پہندڑیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب, تیرے درد کتیاں نال ادب. جو آپ کے در کے کتے ہیں میرا تو ان سے بھی ادب ہے, آل رسول کے در کے کتوں سے بھی ادب ہے. تیرے درد کتیاں نال ادب, ہمارے بڑوں کی عقیدتوں کا سامان. ایک اور واقعہ سناؤں, میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت درخواستی کی خدمت میں گیا. میں کچھ اپنی زندگی کے واقعات سناؤں. ان کا ان سے بڑا تعلق تھا, بہت زیادہ تعلق تھا, درخواستی رحمت اللہ علیہ سے. تو میں ان کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو حضرت نیم دراز تھے. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک صاحب تھے, ذمہ دار تھے, ان کے تعلق والے تھے, وہ بھی ساتھ گئے. حضرت نے مسافہ کیا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسافہ کیا تو حضرت نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا اور بہت دیر تک, اس کے بعد دوسروں سے مسافہ کیا, بیٹھ گئے, تین چار آدمی تھے, میں بھی بیٹھ گیا. تو جب تعارف ہوا تو والد صاحب نے فرمایا, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں, ان کے تذکرے کرتے کرتے وہ سب سید تھے تو ان کے لیے پھر اٹھے اور والد صاحب کو شکوہ کیا کہ آپ نے انہیں بتایا نہیں, ان کے یعنی ان کے احوال نہیں بتائے اور ان کا تعارف نہیں کروایا. اٹھے اور ان کو پھر سینے سے لگایا اور ایک لفظ مجھے یاد ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو اور فرمانے لگے انہی کی تو احادیث ساری زندگی پڑھتے پڑھتے لوگ مجھے حافظ الحدیث کہتے ہیں جبکہ میں حافظ الحدیث نہیں ہوں, چند حدیثیں مجھے یاد ہیں, انہی کے در سے تو مجھے علم ملا ہے. اور پھر اپنا ایک واقعہ سنایا, فرمانے لگے کہ میں جب ابتدائی ایام میں پڑھتا تھا ایک سید طالب علم ہمارا ساتھی ہوتا تھا اور میرے کمرے میں میرا ساتھی تھا, تو کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ اس کے ساتھ نسبتیں بہت بڑی ہیں, یہ قال اللہ قال الرسول جو میں پڑھتا ہوں تو یہ ساری کے ساری ان کے بڑوں کی احادیث اور ان کے بڑوں کا علم ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور ان کے بڑوں کی نسبتیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں, اگر میں ان کے بڑوں کے علم اور نسبتوں کو اپنی ذات سے دور کر دوں یا احترام ختم کر دوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا مجھے فوراً ایک بات یاد آئی کہ علم سارا کا سارا ادب ہے, جتنا بھی علم ہے اس کا نچوڑ ادب ہے, اس کا نچوڑ ادب ہے. اور پھر کہا کہ مجھے فوراً ایک حوالہ یاد آیا حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ کتاب لے کے بیٹھتے تھے تو اس کا حاشیہ پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں موڑتے تھے, خود مڑ جاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ اس وقت بہت بڑے وقت کے محدث ہیں, صدیوں کے بعد ایسا پیدا ہوا بندہ پھر شاید صدیوں میں کوئی آئے گا اس جیسی ہستی, بقول شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا ان میں ایک بندہ بچھڑ گیا, وہ انور شاہ کاشمیری ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو جو اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا اس علم کی بنیاد فرمایا ادب ہے, اور کتاب پہلی کتابیں ہوتی تھیں اب بھی ہیں کہ ان کے سائڈوں پہ جو بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا تھا اسے حاشیہ کہتے ہیں, تو فرمایا اس کے لیے میں کتاب کو نہیں موڑتا تھا, میں خود مڑ جاتا تھا, اپنا رخ بدلتا تھا اور اس رخ میں بیٹھ کے کتاب کو پڑھتا تھا, پھر حاشیہ اگر سامنے ہوتا تو پھر میں سامنے آ کے حاشیہ پڑھتا تھا, دائیں ہوتا تھا تو دائیں پڑھتا تھا, بائیں ہوتا تھا تو بائیں پڑھتا تھا اور کتاب کا ادب کرتا تھا. تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے سنی, فرمانے لگے مجھے وہ واقعہ یاد آیا اپنے استاد کا, ان کے استاد تھے, میں ان کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا اور میں نے اس نوجوان کا جو میرا ہم مکتب تھا کلاس فیلو تھا ہم درس تھا اس کا ادب کرنا شروع کر دیا. میں نے لگے کہ ہر معاملے میں اس کا ادب کرتا, کھانا ہمارے پاس آتا تو میں اچھا کھانا اس کو کھلاتا, خود کھا لیتا, اس کو پاؤں نہیں کرتا تھا, اس کے ساتھ میری محبتیں اور مروتیں تھیں. اور میں بہت عرصہ ایسے کرتا رہا, ایک دفعہ ایک بابا جی ہمارے کمرے میں آئے, اس کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آئے بابا جی ہمارے کمرے میں, اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک بات فرمائی, مان لے کہ عبداللہ قیامت تک لوگ تجھے یاد رکھیں گے, اس کی عمر تو ویسی ہی تھوڑی ہے پر اس کے ادب نے تو نے اس کے اندر جو نور سادات تھا وہ جذب کر لیا, وہ جذب کر لیا. حافظ القرآن حافظ الحدیث, رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد رکھیں گے. پس یہ واقعہ سنا کے پھر ان کے آنسو بہ رہے تھے, فرمایا میں ان لوگوں کا احترام کرتا ہوں, ان کے ساتھ سادات کی نسبت ہے, آل رسول کی نسبت ہے. یہ میں اپنے بڑوں کی بات بتا رہا ہوں, اپنے بڑوں کی بات بتا رہا ہوں. مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے, میرا ان کے ساتھ کچھ سفر بھی ہوا, ان کی ایک بات یاد آئی, فرمایا میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے گیا, کچھ ہم لوگ بھی تھے, تو حضرت کا مزاج تھا کہ بعض اوقات بعض بندوں سے کو اسی وقت بیعت نہیں فرماتے تھے, لیکن جو بندہ کہتا تھا کہ میں سید ہوں سادات ہوں اس کو اسی وقت بیعت فرماتے تھے. اور ایک بات فرماتے تھے, ایک بات فرماتے تھے، تجھے اس لیے بیعت کر رہا ہوں کہ قیامت میں تو میرا ساتھ دے گا اور میری بخشش کا سامان ہے۔ اور سناؤ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، یہی میری تسبیح خانے کے ساتھ ہی ایک کوٹھی تھی، وہیں حضرت قیام فرماتے تھے۔ ایک عبد الحمید صاحب تھے، صوفی عبد الحمید انہیں کہتے تھے، اس وقت کے وزیر تھے اسی ہمارے علاقے جیل روڈ میں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے احوال میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو سفر کرانا ہوتا تھا تو حضرت کو دو چیزیں کہہ دی جائیں، حضرت فلاں جگہ مدرسے کا قیام ہے، مسجد کا قیام ہے، زوف اور پیرانہ سالی بیماری ہے، تکلیف ہے، زوف ہے، تو حضرت فوراً سفر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فلاں جگہ مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، تو حضرت فرماتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ چیز۔ یا پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کو اگر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ حضرت فلاں سید ہے، اس نے دعوت کی ہے آپ کی، اچھا فرمایا اسی وقت سفر کے لیے جس حال میں ہوتے تھے چل پڑتے تھے کہ سادات کی دعوت میں کچھ لقمہ ایسا ہوگا جو میرے لیے نور بن جائے گا، میں اس سے ذکر کروں گا، عبادت کروں گا۔ اور واقعہ سنیں، ہمارے بڑوں میں ایک خانقاہ ہے بھرچونڈی شریف کے، حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، بھرچونڈی یہ سندھ میں ہے، ہمارے بڑوں کے سلسلے وہاں ملتے ہیں، حافظ محمد صدیق صاحب۔ حضرت وہ تھے جو صاحب کمال تھے، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے فیض یاب ہوئے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنا کمال اور اتنی برکات، فرمایا ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا اور وہ میری خانقاہ میں رہا اور بہت عرصہ رہا، اور کسی نے اسے نہیں پوچھا، تو ایک دفعہ میں گیا تو میں نے اس کا حال پوچھا، تو کہنے لگا کہ میں فلاں دور کسی جگہ کا نام بتایا پنجاب کی کہ میں وہاں کا ہوں، اور فلاں جو سادات ہیں ان کی لڑی سے ہوں، ان کے ساتھ میری نسبتیں ہیں، تو میں یہاں آیا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ کیوں آئے، کس لیے آئے؟ تو فرمانے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ اللہ سکھا دے، مجھے آپ سے دولت نہیں چاہیے، مجھے اللہ اللہ سکھا دے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھا پھر ایک شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تو میری مسند پہ بیٹھے گا، میں سامنے بیٹھوں گا، پھر اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ اب وہ رونے لگ گیا کہ آپ کو تو میں دور سے سن کے آیا ہوں اور آپ کے کمالات اور مناقب اور فضائل میں جانتا ہوں، آپ کی میں مسند پہ بیٹھوں؟ اور میں بس ایسے ہی ہوگا، اگر تجھے چاہیے تو بس میرے پاس تو یہی ہے۔ حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجبوراً اسے میری مسند پہ بیٹھنا پڑا، اور وہ مسند تھی اللہ والوں کی، اللہ والوں کی مسند کی نسبت، اللہ والوں کی مسند کی نسبت، کیا بتاؤں۔ یہ آپ کے گوجرانوالہ کے ساتھ ایک ہے جگہ، قلعہ میان سنگھ گوجرانوالہ کے ساتھ، وہاں کے حمید اللہ صاحب ہیں، ابھی بھی ہیں، ایک لکڑی کے پرانے ممبر کی طرف اشارہ کر کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا، بتانے لگے یہ میرے پردادا کے والد کا مولانا غلام رسول کا ہے رحمت اللہ علیہ، میں جب اس پہ بیٹھ جاتا ہوں ایسی زبردست تقریر کرتا ہوں اور ایسے علم کے موتی بکھیرتا ہوں، جو تقریر سننے والے ہوتے ہیں وہ مجھے اپنے علاقے میں جلسے کی دعوت دیتے ہیں، تقریر کی دعوت دیتے ہیں، جب وہاں جاتا ہوں میں کچھ نہیں بول سکتا، وہ صرف اس ممبر کی برکت ہے، صرف اس ممبر کی برکت ہے۔ یہ اہل حدیث عالم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بابا جی تھے وہ بھی اہل حدیث تھے،
بیعت کرتے تھے، بیعت ہوتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، اور آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، کچی روٹی پکی روٹی، وہ انہیں کی لکھی ہوئی تھی، یہ پرانے لوگوں کو پتا ہے، کسی کو پتا کچی روٹی پکی روٹی؟ یہ انہیں کی لکھی ہوئی تھی۔ ادب کا یہ عالم تھا، ادب کا یہ عالم تھا۔ اور حافظ محمد صدیق صاحب کی بات میں کر رہا تھا، ان کو مسند بٹھایا، ان کو مسند بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگے پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ اس نے پڑھا اور فرمانے لگے جس وقت میں نے کہا نا آپ پڑھیں محمد الرسول اللہ، اور اس نے جب ایسے پڑھا ایک دم اس کی کیفیت بدل گئی اور اس کو غشی آ گئی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں خادموں سے کہا اس کو اٹھاؤ اور کسی حجرے میں جا کے سلا دو۔ 3 دن وہ غشی میں رہا، اس نے کوئی نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا، اور میرے ساتھی اسے تھوڑا سا دودھ پلا دیتے تھے، غشی کی حالت میں وہ لیٹا رہا، بالکل بے ہوش رہا 3 دن۔ 3 دن، اور جب 3 دن کے بعد اٹھا اس کے سر پہ تاج ولایت تھا، اس کے سر پہ تاج ولایت تھا، اور اس نے دعا کی، اس نے دعا کی کہ حافظ صاحب جس طرح آپ نے مجھے رنگا ہے نا، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رنگ دے، اور فرمایا بس اسی کی دعا کی پھر برکات ہوئیں۔ اب حیران ہو گئے، اس نے دعائیں لیں پہلے تو، اس نے تو توجہات لیں، لیکن اب وہ اس قابل بنا کہ اس نے دعا کی اور دعا کی برکات حاصل ہوئیں۔ ہمارے بڑوں میں، ہمارے اکابر میں سادات کا، آل رسول کا احترام تھا۔ مجھے تو ایک بات بڑی عجیب ملی، بہت عجیب ملی، ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پکا لاڑا، وہ ایک بات فرماتے تھے 1947 کے بعد، تقسیم ہند کے بعد، جتنے بھی بیچارے نچلے درجے کے لوگ تھے وہ سادات بن گئے، سید بن گئے۔ فرمایا ہمیں تو اس سے بھی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ انہوں نے نام کس کا لیا ہے، انہوں نے نسبت کس سے جوڑی ہے، انہوں نے اپنا تعلق کس سے جوڑا ہے، ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور کریں گے، ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کی لیور برادر کی ایجنسی تھی میری دکان کے ساتھ، یہ غالباً 1993 کی بات ہے۔ ایک صاحب تھے، اس نے چوری کی، کھاتوں میں کو گڑبڑ کی، مجھے پتا چلا کہ میاں مسعود احمد صاحب ساتھ تشریف لا رہے ہیں، میں گیا، شفقت فرماتے ہیں۔ اب میں نے جب گیا تو وہ بھی سامنے کھڑا تھا، مالک بھی سامنے کھڑا تھا، تو اس نے کہا جی اس نے اتنے اتنے معاملات میں گڑبڑ کی ہے۔ تو میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم کی بات مجھے یاد ہے کہ اسے معاف کر دو، اس نسبت سے یہی کیس قیامت کے دن بیان کرنا اللہ کے حبیب کے سامنے کہ آپ کی نسبتیں بیان کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملات خراب کیے، گڑبڑ کی، میں نے آپ کی وجہ سے اس کو معاف کیا، آج اس نسبت کی وجہ سے اللہ سے میری سفارش کریں اور مجھے معافی دلوائیں۔ کھڑے کھڑے اس کو فارغ کرا دیا۔ اس مدینے والے کی نسبت، اس مدینے والے کے چہرے کو سامنے رکھ کے پھر بڑی بڑی چیزوں کو انسان معاف کر دیتا ہے۔ سادات کا گھرانہ، میں ترکی میں گیا، وہاں ٹوپ کاپے ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، جو خلافت عثمانیہ کے لوگ تھے، عثمانی خلیفہ تھے، ان کے مزاج میں بڑوں کی چیزوں کا احترام، ان کو سنبھالنا، اور آل رسول، اصحاب رسول کی اور آقا مدینے والے کی جتنی بھی تبرکات ہیں انہوں نے سنبھالی ہیں۔ میں نے ساری چیزوں کی زیارتیں کی، ساری چیزوں کی زیارتیں کی، یقین جانیے ایک جگہ آ کے نا میری نظریں نہیں اٹھ سکے، نظریں آگے ایک دفعہ میں نے ایسے بس زیارت کی، اس کے بعد میری نظر نہیں اٹھ سکی۔ وہ سیدۃ النساء سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جبہ مبارک قمیص تھی، وہ ایک فریم میں ایسے تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد میری نظر نہیں اٹھ سکی۔ یہ ہماری حیاؤں کا محور ہے، ہماری وفاؤں کا محور ہے، اور یہ وہ ہے سیدہ جب تشریف لاتی تھیں، سن لیں آقا کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ کبھی تشریف لائی ہوں اپنے والد کے گھر اور آپ نے احترام نہ کیا ہو، آج تک نہیں ایسا، اٹھائیں اپنے اکابر کی کتابوں سے آل رسول کے واقعات، عزتیں عظمتیں تلاش کریں کہ ہمارے بڑے آل رسول کے ساتھ کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو، ہمارے ایک بڑے تھے بزرگ تھے میاں مظفر حسین صاحب، میاں صاحب ان کو کہتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ ان کا سادات کے ساتھ کیا تعلق، چونکہ میں پہلے ان کا ایک یہ واقعہ پڑھ چکا تھا اس لیے وہ جواب مجھے پورا سمجھ آ گیا، اور جس نے ان کا پہلا واقعہ نہیں پڑھا ہوگا شاید اس کو وہ واقعہ پوری طرح انشرح ہوا یا نہ ہوا۔ جاگ رہے سو رہے تو میری طرف دیکھیں، پھر نین سے نین ملیں گے تو چین آئیں گے، نین سے نین مل ہی نہیں رہے۔ ابھی مراقبے کا وقت کب شروع ہوا ہے؟ آپ نے جو مراقبہ شروع کر دیا ہے ابھی تو نہیں شروع ہوا، ابھی مودتوں کا وقت ہے، محبتوں کا وقت ہے، محمد آل محمد کے ساتھ محبتیں اور محبتیں، اس کا ویلا ہے، آپ نے مراقبہ ابھی شروع کر دیا، اب آپ اپنے ساتھ چوکنے رہیے، جو آپ کے ساتھ مراقبے میں جائے اسے یاد دہانی کرائیں کہ مراقبے کا وقت ابھی نہیں آیا، آنکھ پٹلا اور آیا ہی، ابھی مراقبے کا وقت نہیں آیا۔ اب چونکہ وہ واقعہ میری نظر میں تھا، اب وہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا۔ کسی نے میاں مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں پوچھا کہ حضرت آل رسول کا احترام کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے؟ فرمایا تو آل رسول کی بات کرتا ہے، حضرت تو یہ بھی کرتے تھے۔ وہ کیا؟ حضرت اپنے گھر سے مسجد کے ساتھ کچھ گھر تھے، گلی تھی، گلی کے شروع میں حضرت کا گھر تھا اور گلی سے آخر میں مسجد تھی، حضرت پانچ وقت مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، راستے میں ایک جگہ جوتی اتار لیتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے، پھر آگے جا کے جوتی پہن لیتے تھے، آگے جا کے جوتی پہن لیتے تھے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، جرت نہیں ہوتی تھی، حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا سنیں ان حضرات کو اللہ پاک نے کتنا بڑا برتن دیا تھا۔ فرمایا کہ ساتھ ہی ایک بوڑھی طوائف ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، بیچاری کے پاس کوئی آتا ہی نہیں، میرے پاؤں کی جوتی سے بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی میرے کوٹھے پہ آ رہا، تو وہ جوتی کی آواز تو آگے نکل جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے مجھے آئے اور پیسے دے جائے، اس لیے کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے میں جوتی اتار لیتا ہوں، کہ جوتی کی آواز ہوگی اور وہ بوڑھی طوائف کو تکلیف ہوگی، میری جوتی کی آواز میں جوتی اپنی اتار لیتا ہوں۔ فرمایا وہ تو طوائفوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے، تو ان کا آل رسول کے بارے میں لحاظ؟ پھر بات فرمائی، فرمایا میں نے دیکھا وہ جب بھی شہزادوں اور آل رسول کا تذکرہ ہوتا تھا ان کا جسم کانپ جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ ان کے تذکروں سے کہیں مجھے میری طبیعت میں غستاخی اور بے ادبی نہ آ جائے۔ ہم تو ان بڑوں کی میراث کو لے کے چل رہے ہیں، ہماری زندگی تو ان بڑوں کے ساتھ ہے، جن بڑوں کے صدقے سے آج ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے ہر روایت میں، آپ کے ہر راوی کے ساتھ اور آپ کی ہر حدیث کے ساتھ کربلا کے خون کے قطرے ہیں، اور مقدس خون اور پاکیزہ خون وہ قطرے ہیں آج بھی، اور ان قطروں سے مراد وہ قربانیاں، وہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، وہ حق کا ایمان کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا پر غلبہ پا جانا، اس کے پیچھے وہ کربلا کے قطرے ہیں، مقدس خون کے، پاکیزہ خون کے۔ اس در سے ہمیں زندگی کا ہر سبق ملا ہے، اور اس در سے ہمیں زندگی کا ہر سبق ملے گا۔ یہ دو دن بہت قیمتی دن ہیں، ان دو دنوں میں ہم بہت اعمال کریں گے، ان دو دنوں میں ہم بہت برکات پائیں گے۔ بس ایک فیصلہ کریں کہ ان دو دنوں میں موبائل تو شاید ویسے ہی بند ہو جائے، اور آپ اپنے آپ کو تسبیح خانے میں بند کر لیں۔ خواتین سے بھی عرض کروں گا، اگر خواتین نے مارکیٹ جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو چھوڑ دیں، کہیں دوستی، کہیں تعلق، رشتہ دار ملنے ملانے والوں سے چھوڑ دیں۔ ان دو دنوں میں ہم نے بہت سی کمائیاں کرنی ہیں، ان دو دنوں میں ہم نے بہت سی برکات پانی ہے، ان دو دنوں میں ہم نے بہت سی چیزیں، کچھ اعمال کرنے ہیں، مشکل کشا اعمال، وظائف، ذکر، تسبیحات، ان دو دنوں میں زندگی کا کچھ سرمایہ ایسا پانا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے یہ دو دن یادگار دن ہوں گے، اور مشکل، پریشانیاں اور دنیا کے عذاب اور وبال انشاءاللہ ان دو دنوں میں اس کا ہم نے ازالہ کرنا ہے، اس کا بہت حل پانا ہے۔ تو ان دو دنوں میں اپنی نیند بھی کم اور اپنی ضروریات بھی مختصر، اپنی ضروریات۔ اب وہ بات سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا کملی والے اپنے چچا کا بہت احترام کرتے تھے، انتہائی احترام کرتے تھے، عجیب احترام۔ فرماتے ہیں، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں رہتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے فرزند حضرت عبداللہ سے بہت محبت فرماتے تھے، باوجود عمر میں چھوٹا ہونے کے اپنی محفل میں بٹھاتے تھے، اپنی نشست اور اپنی صحبت میں بٹھاتے تھے، اپنی صحبت میں بٹھاتے تھے۔ فرمایا کہ دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ کرتے ہیں، میں تمہیں تین باتیں یاد رکھنا، تین نصیحتیں کرتا ہوں، ان تین نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ان کی نشست، ان کی صحبت میں بیٹھ کے، یعنی کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، اور ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا۔ نصیحت کی، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کے یہ راز بتائے، اور یہ راز صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے آپ کے لیے ہیں، اور زندگی کے ہر سبق کے لیے راز ہیں یہ۔ اور زندگی کے ہر سامان کے لیے یہ راز ہیں. اور راز کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتایا کہ ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا. وہ ہستی مرشد کی شکل میں آئے یا استاد کی شکل میں آئے، تیرے سامنے ان کے پاس بیٹھنے کے آداب سکھائے، آل رسول سے ہمیں زندگی کا سامان ملا ہے اور قیامت تک زندگی میں ہم سیکھتے رہیں گے اس در سے، تو اس میں یہ راز کیا ہے؟ کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا. اگر تمہیں کسی چیز کے رازدار بنائیں، تمہیں کوئی امانت سونپیں، تمہیں زندگی کا کوئی سامان دیں، تو راز فاش نہ کرنا، اپنا حلم اپنا برتن بڑا رکھنا، اور کبھی ان کے پاس غیبت نہ کرنا. حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان تین باتوں میں ہر بات 1000 درہم سے بہتر ہے. ایک بات 1000 درہم سے بہتر ہے. 1000 درہم آج کے لاکھوں سے زیادہ، ایک طرف اور ایک بات ایک طرف. کہ کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، اور ان کا کبھی راز فاش نہ کرنا، اور ان کے سامنے کبھی غیبت نہ کرنا، ایک ہزار درہم سے بہتر ہے. فرمایا نہیں، آپ نے اس کی قیمت تھوڑی لگائی ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا 10000 درہم سے بہتر ہے. 10000 درہم سے بہتر ہے ایک ایک بات. حیات و صحابہ کی بات کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 133 ہے، جلد 2 ہے. اب آگے ایک اور موتی توجہ فرمائیں. حضرت مہاجر عامری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایک ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا، اسے یہ خط لکھا. اب ذرا خط غور سے سنیے، اور اس خط میں نصیحت کے راز ہیں، برکت کی باتیں ہیں، برکت کی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا، اما بعد، تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو، جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ، کیونکہ امیر کی رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے، اور خود امیر کو لوگوں کے حالات تھوڑے معلوم ہو سکیں گے، بلکہ جن سے الگ رہنے کا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہو سکیں گے، تو پھر اس کے سامنے بڑی چیز کو چھوٹا اور چھوٹی چیز کو بڑا، اور اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں حق باطل کے سامنے خلط ملت ہو جائے گا. اور امیر بھی انسان ہی ہیں، لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا، اور انسان کی ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی. لہذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کو آسان اور عام رکھے، آسان اور عام رکھے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ بتایا، بہت بڑا راز بتایا. کوئی جس شعبے کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، یہ اس کے لیے ایک زندگی کا انداز بتایا ہے. حالات بہتر رہیں گے اور دل آپس میں جڑے رہیں گے، ورنہ چیزیں خلط اور ملت ہو جائیں گی. حالات کیا ہوں گے بتایا کیا جائے گا، اور پھر سنی سنائی پہ زندگی گزر جائے گی. اور حضرت نے اپنے ایک قاصد کو ایک بات فرمائی، فرمایا ٹھہرو، یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو. تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کیے جا رہے ہیں. لہذا دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا، اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کاش میں توبہ کر لیتا، اور ظالم تمنا کرے گا کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ نیک عمل کرے، اور یہ جگہ میدان حشر ہے. اور ایک اور نصیحت فرمائی، قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک شہر کا گورنر بنایا، وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمی تھے وہ میرے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا، عراق کے دیہاتی لوگ کچھ کمیاں کوتاہیاں رکھتے ہیں، خیال رکھنا تم ان کی کمی کوتاہی میں نہ آ جانا، لہذا ان کے ذمے جو حق ہے ان سے پورا وصول کرنا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک آدمی لائے گیا، لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی نے اونٹ چوری کیا، تو حضرت علی نے فرمایا میرے خیال میں تم نے چوری نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے چوری کی ہے، نہیں میں نے چوری کی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا شاید تمہیں شبہ ہو گیا ہے کہ تمہارا اونٹ ہے یا کسی اور کا۔ اس نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے کمبر، حضرت کے خادم تھے، اسے لے جاؤ، اس کی انگلی باندھ دو اور آگ سے جلا دو، اور جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے بلا لو، اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ واپس آئے تو اس آدمی نے کہا کیا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اسے چھوڑ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا امیر المومنین، جب وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے اقرار کر چکا ہے تو آپ نے اسے کیوں چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی بات پر اسے پکڑا تھا اور اسی کی بات پر اسے چھوڑا تھا۔ شان کریمی کی انتہا ہے کہ ایک خاتون آئی کہ مجھ سے خطا ہو گئی، حضور نے منہ پھیر دیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اور وہ ہمارے بڑوں میں بات ہے کہ اس نے کہا جی کہ اس نے شراب پیا، فرمایا نہیں پیا ہوگا یا یہ دیوانہ اور پاگل ہوگا۔ ایک بات کی کتنی دلیلیں لیتے تھے کہ کسی طرح ان دلیلوں کے ساتھ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سبق ہم نے زندگی کا سیکھنا ہے، میرے لیے پہلے ہے، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ یہ زندگی کا یہ سبق ان ہستیوں سے ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ اس وقت سیکھیں گے، میری بات یاد رکھیے گا، یہ اس وقت سیکھیں گے جب ان لوگوں کی محبت اور عظمتیں ہمارے دل میں ہوں گی، ان لوگوں کی محبتیں اور عظمتیں ہمارے دل میں ہوں گی، اور تھوڑا سا بھی ہمارے دل میں خارجیت کا مزاج ہوا، تھوڑا سا بھی ہمارے دل میں یہ مزاج ہوا کہ شاید یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے نہیں، صرف اصحاب رسول ہمارے ہیں، خطا کھا جائیں گے، قیامت کے دن بخشش کا نظام نہیں بن سکے گا، خطا کھا جائیں گے، بخشش کا نظام نہیں بن سکے گا۔ ہماری زندگی کا سبق ان لوگوں کے ساتھ ہے، انہی کے در سے ہم نے دنیا بھی پانی ہے، آخرت بھی پانی ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، آل رسول سے بڑھ کے کوئی عاشق نہیں، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فضائل درود شریف آپ نے دیکھی، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی، وہ دیکھی آپ نے، کبھی اس میں ایک درود پاک آپ نے پڑھا؟ ایک درود پاک آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا، لے آئیں کتاب، زندگی میں نا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے وہ درود پاک لکھا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میری طرف دیکھیں، ہم سے ایک بڑی غلطی ہے، ہم سارے درود پڑھتے ہیں وہ درود نہیں پڑھتے، ہم سے غلطی ہے۔ دیکھو میں آپ کو بڑوں کا باقاعدہ نام لے لے کے تذکرے کر رہا ہوں، بعض خشک مزاج لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں طارق شیعہ ہو گیا ہے، خشک مزاج لوگ، میں بڑوں کے تذکرے کر رہا ہوں، اکابر کے باقاعدہ نام لے رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں، جو آل رسول کا تذکرہ کرے، جو آل رسول کو اپنی عزتوں عظمتوں اور حرمتوں کا سامان سمجھے، اس کے بارے میں ہماری طبیعتوں میں شک و شبہ پیدا ہو جائے؟ تسبیح خانہ وہ جگہ ہے جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ آتے ہیں، آتے ہیں، اور آپ کے پورے ورلڈ میں، آپ کی سوشل میڈیا میں کرسچن بھی تسبیح خانے کی نسبت رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، ہاں ہاں سکھ بھی رکھتے ہیں، تسبیح خانے کی نسبت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہت ہندوؤں کے پیغام آتے ہیں، سکھوں کے پیغام آتے ہیں، کرسچن عیسائیوں کے پیغام آتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ہمارا تسبیح خانہ کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ مجھے اس دن ایک صاحب نے مدینہ منورہ میں، میں علماء تھے کراچی کے، بہت سارے علماء بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کچھ نشستیں ہوئیں، ان میں ایک عالم نے ایک بات کہی، سناؤں آپ کو، بڑی عجیب بات کہی، فرمانے لگے میرے تجزیے میں، میرے تجربے میں، میری معلومات میں، میری معلومات میں، جتنے بھی پاکستان میں پیر ہیں، ہر پیر کے ساتھ اس کے مسلک کا بندہ جڑا ہوا ہے، وہ جس مسلک کا ہے، وہ جس فرقے کا ہے، وہ جس نسبت کا ہے، تسبیح خانہ واحد پیر خانہ ہے جس میں سارے مسلک کے بندے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات اور کہی، کہا میری معلومات میں جتنے بھی مسلک کے رسالے نکلتے ہیں، ہر کو اس کے مسلک والا پڑھتا ہے، ابکری واحد رسالہ ہے، ہر مسلک پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک محسن ہیں زاہد صاحب، وہ ہر مہینے 30-35 رسالے لیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، وہاں عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یہ سارے انہیں دیتا ہوں، وہ ہر مہینے سخت انتظار کرتے ہیں کہ ابکری نہیں ملا، ابکری نہیں ملا۔ ہماری زندگی میں کچھ خامیاں اور کچھ غلطیاں ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ آل رسول کے تذکرے اور آل رسول کے ساتھ نسبت، حوالے سے بات کر رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ باقاعدہ 10 محرم کو کیا کراتے تھے؟ ایصال ثواب شہدائے کربلا کے لیے۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات لکھی ہے، فضائل حج لکھی ہے، فضائل درود شریف لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی ان کتابوں میں اہل بیت کے بہت زیادہ تذکرے کیے ہیں، اور باقاعدہ 10 محرم کو شہدائے کربلا کے لیے پڑھ کے ہدیہ اور ان کے ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا۔ ہم کرتے؟ ہمارے بڑے تو کرتے تھے۔ یعنی ہم میں اگر کوئی بندہ کسی اللہ والے کے مزار پہ چلا جائے تو ہم اس کے بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، مزارات ہم نے کسی اور کے حوالے کر دی ہیں، اور اہل بیت کسی اور کے حوالے کر دی ہیں، ہم خالی ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں سکھر میں گیا، سکھر میں کچھ اللہ والوں کی قبور مزارات تھے، وہاں گیا، جو سکھر میں میرا جلوس نکالا، انہوں نے کہا یہ بدعتی ہو گیا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جس جگہ جاتے تھے، جس شہر میں، اس شہر کے اہل مزار کے پاس جا کے وہاں ضرور مراقبہ کرتے تھے۔ کسی اللہ والے کا مزار ہوتا تھا، وہاں ضرور جاتے تھے۔ تو ہم نے مزارات کسی اور کے حوالے کر دیے، کیونکہ وہاں اگر جائیں گے ہم کافر ہو جائیں گے، ہمارا دین نہیں بچے گا، ہمارا عقیدہ نہیں بچے گا اگر ہم وہاں جائیں گے تو۔ اور اہل بیت کہیں اور حوالے کر دیے، ہم خالی ہو کے بیٹھ کے. میں سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بار چند نشستے ہیں بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد کے کچھ سپاہی صحابہ کے حضرات آئے بیٹھے ہوئے تھے. نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام غلام اللہ ہے. اللہ والے کی نسبت بصیرت جو ہے، فرمایا سچ بتا تیرا نام پہلے کیا تھا؟ کہا میرا نام پہلے غلام حسین تھا. فرمایا تو نے کیوں تبدیل کیا؟ حسین تیرا نہیں ہے؟ میں چشم دید گواہ ہوں. ناراض ہوئے سخت سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تو نے اپنے نام کو غلام حسین سے غلام اللہ کیوں کیا؟ کیا حسین تیرا نہیں ہے؟ کیا وہ حسین جس کو تو نے اپنے نام سے ختم کیا، کیا وہ اللہ کی نسبت نہیں رکھتے تھے؟ کیوں تو نے نام ختم کیا؟ ہماری نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ محمد آل محمد کا تعلق ہے، عظمتیں ہیں. ہم کہاں چلے گئے ان نسبتوں کو چھوڑ کر؟ ہم کہاں چلے گئے؟ اور پھر اسی پہ ہماری پختگی ہے. سرگودا کے ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، بابا جی فوت ہو گئے، وہ آتے تھے نہایت تیز مزاج. میں ایک دفعہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے صحابہ کا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ صحابہ کے استادوں کا کر لوں، پھر یہ صحابہ کے استاد ہیں. امام اعظم ابا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق، اوئے ہوئے 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 سن لو، میں حنفیوں سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت حنفیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں، کتابوں کا ثبوت دے دیتا ہوں. فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ ان کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرتا، ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا، تو میں علم کی خوشبو تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا. اور اگلا لفظ یہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا. یہ لفظ بھی ہے روایات میں کہ اپنا نام لے کے نعمان بن ثابت، اصل نام نعمان تھا، ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کی صحبت نہ پاتا. تو آل رسول تو ہمارے استاد ہیں، آل رسول تو ہمارے مرشد ہیں، آل رسول تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور آل رسول تو ہمارے رہبر ہیں، اور آل رسول تو ہماری زندگی کے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہماری لگامیں انہی کے ہاتھ میں ہیں. آل رسول، مجھے مجھ سے ایک صاحب نا فضائل صدقات میں وہ واقعہ موجود ہے، بلکہ میں ساتھیوں سے کہوں گا اس کو نکالیں. اس دفعہ حج میں ایک صاحب نے اتنی بڑی وستاخی کی، ایک صاحب تھے ان کو رنگ ذرا چوکھا لگا ہوا تھا، علم بالکل تھا نہیں. اسی حج کے سفر ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، دو چار کتابیں پڑھ کے ہر بندے سے الجھتے تھے، دوسرے لفظوں میں کوئی اعلی درجے کا وہ بدتمیز آدمی تھا. میدان عرفات میں بیٹھا تھا، ذکر تسبیح کا وقت ہے، ہر بندے سے الجھ رہا تھا مسائل کے سلسلے میں. یہ مسائل یوں ہیں، ہر بات میں کہتا اللہ کے نبی نے تو ایویں آخیا، اللہ کے نبی، میں نے کہا تجھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب پکارنے کا بول ہی نہیں آتا ظالم. اچھا بار بار ہمارے حج کے لیڈر سے کہے میری حکیم طارق سے ملاقات کرا، میں اس کو توحید سکھاؤں. مجھے کہے کہ جی وہ پیغام دیتا. میں کہا حج سے پہلے بات نہ کر، ولا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. میں کہے حج سے پہلے نہ کر، جب سر منڈوا لیں گے 14 ذی الحجہ کے بعد پھر انشاءاللہ بند کمرے میں اس سے باتیں کریں گے. مجھ سے بات ہر بندے کو کہے تم نے یہ کیا، یہ جوگیوں والی کتابیں، اولیاء والی کتابیں، بزرگوں والی کتابیں، اہل بیت والی کتابیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ ان کو جو بھی کہہ رہا تھا، یہ کیا کتابیں تم نے اٹھائی ہوئی ہیں؟ قرآن اٹھاؤ، یہ قرآن، اچھا قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور پھر باتیں اپنی کریں، مجھے غصہ آئے۔ میں کہنا طارق صبر ہوگا، صبر ہوگا۔ ایک پٹھان تھا، مجھے پشتو آتی نہیں تھی، پٹھان بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، میں نے کہا صبر ہوگا، خبر ہوگا، چپ ہو گیا۔ خبر ہوگا پشتو میں کہتے ہیں کہ میری بات سن، تقریباً ایسے، کیوں جی پشتو بیٹھے ہیں، کھڑا ہو جائے کوئی ایک پختون، سو خبر کی صبر، اور ہاؤ ہاؤ استا کم زئی کرکتے، اچھا کہنا کہنا۔ میں نے پٹھان چپ نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا صبر ہوگا، خبر ہوگا، وہ چپ ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہر چیز قرآن میں ہے، کیا تم نے نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، جوگیوں والی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اس کے منہ سے، دو دفعہ تو سن چکا ہوں نا، جوگی نماز حج کے بعد نا، اس کا پھر مطالبہ یہی کہ میری طارق سے ملاقات کراؤ، حکیم طارق سے، میں اس کو توحید سکھاؤں۔ ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ آخر کار وہ خود آ گیا کہ السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ سے کوئی باتیں کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا مرحبا، بیٹھے۔ میں کبھی دروازہ بند کر دے، مجھے کہنے لگے کہ آپ قرآن کو بیان کریں، میں نے سنا ہے آپ نیٹ پہ بہت زیادہ، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اس طرح اس طرح آپ کا رسالہ، آپ قرآن کو بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا قرآن کا بیان کرنا مجھے سکھا دے، میں بیان کروں گا۔ کہنے ہاں، یہ دیکھو نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سکھاؤں۔ اچھا، میں نے کہا میں ہر چیز قرآن میں ہے، دین سارا قرآن میں ہے۔ کہنے لگا 100% تم نہیں مانتے، یہی تو کہتا ہوں سیکھو۔ میں نے کہا مجھے صرف تین چیزیں پہلے قرآن سے ثابت کر دیں، مجھے بھینس قرآن سے ثابت کر دیں، قرآن میں بھینس ہے؟ گائے تو ہے، بھینس تو نہیں ہے۔ دوسرا، جو آپ نے حج کیا ہے یہ میرا قرآن سے ثابت کر دیں، قرآن کہتا ہے کہ عرفات میں جاؤ، اور قرآن کہتا ہے، درود شریف کا نشان لگائے نا وہ ہے بھائی، میں نے نشان ورقہ کھول کے دیں، مجھے صفحہ نمبر دکھا رہے ہیں۔ قرآن پاک ایک یہ ہے، ایک اس کا واقعہ بھی ہے، ورقہ موڑ دیں اللہ والے۔ تو قرآن سے میں نے کہا دکھائیں۔ دوسرا، یہ جو اپنے حج کیا ہے، یہ جو حج کیا ہے، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا ہے، قرآن سے دکھائیں، ٹھیک۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں گئے ہیں، قرآن سے دکھائیں۔ پھر اسی دن رمی کرنا ہے، اور اسی دن جو ہے 9 ذی الحجہ کے بعد آگے اگلا جو دن ہے، رات کو مزدلفہ، پھر اگلا دن کون سا، 10 ذی الحجہ، قربانی کس ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ایک قربانی، یہ قرآن سے دکھائیں۔ تیسری اور آخری چیز ہے، یہ جو وضو کرتے ہیں، مسا کیا، یہ 3 دفعہ پانی، یہ قرآن سے دکھائیں۔ دیکھو قرآن کی وضاحت حدیث ہے، حدیث کے بغیر، آل رسول اصحاب رسول کے فرامین کے بغیر، جو انہوں نے آقا سے سنا، اس کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ وہ بندہ مجھے توحید نہ سکھا سکا کہ میرے سوالوں کا جواب ہی نہ دے سکا، وہ مجھے کہے توحید سکھ، میں نے کہا مجھے قرآن سے یہی توحید سکھا، کیا پتا میں غلطی میں ہوں، آج کے بعد میں حج ایسا نہیں کروں گا، مجھے قرآن والا حج دکھا۔ قرآن تو حج کہتا ہے نا، قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ احرام کی 2 چادریں ہیں، کہیں قرآن نے لکھی ہوئی ہیں، سر منڈوا دو، سر ننگا ہو، نہیں لکھا ہوا۔ ان الفاظ سے کوئی قرآن نامکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، ہماری خامی ہے، سوچ کی غلطی ہے، قرآن آج بھی مکمل، آئندہ بھی مکمل ہے. قرآن کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کتاب اللہ اور رجال اللہ اپنے حبیب کو بھیجا، اور حبیب سے سیکھنے والی وہ ایک جماعت تھی جو ہر وقت وہ اصحاب رسول آل رسول کی جماعت تھی. آج کی نشست کے بعد ہم نے ایک درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں اس درود کا حوالہ دے دوں، کیونکہ ہمارے حوصلے چھوٹے ہو گئے ہیں، نشستیں ہی نہیں، تذکرے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے، مجھے اس دفعہ روس کے سفر میں سارے افسوس ہوئے. ایک ایسا افسوس ہے جو میں بیان کر ہی دوں ورنہ میرے دل کھائے جائے گا. روس کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، 85 سال ان تک دین پہنچنے نہیں دیا گیا. پتا کرتے تھے بچوں سے سکول میں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، تمہارے گھر میں کوئی ایسے کرتا ہے کرے، ہاں اس کو پکڑ کے چوراہے پہ گولی مار دیتے تھے. ایک مشین لگائی ہوئی تھی ہر ایئرپورٹ پہ، کاغذ کو بولتی تھی، جیسے مشین نشے کو بولتی ہے یا کسی اسلحے کو بولتی، کاغذ کو بولتی تھی کہ یہاں قرآن حدیث تفسیر کا کوئی کاغذ بھی نہ جا سکے، اس کو وہیں ضبط کر دیا جاتا تھا، آگ لگا دی جاتی تھی. 85 سال ان سے دین دور رہا، 85 سال. مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ بات تفصیل سے بتائی، ایک جگہ میں نے دیکھی ہوئی صحیح. وہ کیا؟ وہ یہ ہوا، ایک ہے دین، ایک ہے حکمت دین. وجاد الحم بلتی ہی احسن، ایک ہے دین، ایک ہے حکمت دین. ان بیچاروں کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، چند اذکار ہیں، چند ذکر ہے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے ان کے جنازے میں شامل ہوا. جنازہ کیسے پڑھتے ہیں ذرا غور سے سنیے. ایک کلین شیو آدمی بیچارہ کتاب لے کے کھڑا ہوا تھا، میت سامنے پڑی تھی، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، باقی دو چار ادھر کھڑے سگریٹ پی رہے تھے، دو چار ادھر کھڑے سگریٹ پی رہے تھے، کوئی صف نہیں بنی ہوئی تھی، اور کچھ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد جنازہ ہو گیا. ان کا تو اتنا پتا بھی نہیں جنازہ کیا ہوتا ہے، ان کو تو اتنا خبر نہیں، اتنے مظلوم ہیں وہ. کچھ لوگ وہاں گئے دین پھیلانے کے لیے، کچھ یونیورسٹیوں سے فارغ، ان کے پاس جو بچتا ہوا دین تھا، ذکر تھی، تسبیح تھی، کوئی درود پاک تھا، اور یہ درود پاک جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی پڑھتے تھے اور کچھ اعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا ہذا حرام حرام حرام، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہمارے لیے شراب ٹھیک ہے. اس دن رات شراب میں ہے. جو بچتا ہوا دین تھا وہ بھی ان سے ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہذا حرام، یہ حرام ہے. وہ کسی عرب ممالک کی یونیورسٹیوں سے گئے، وہ جو بچتا ہوا ان کے پاس نشانیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئے. ایک اللہ والے گئے ایک علاقے میں، وہاں مسجد میں لوگ بھنگ گھوٹتے تھے، انہوں نے دیکھا، اور وہ مسجد میں بھنگ بھی پیتے تھے، اور وہی وہاں کے ملا بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مجتہد بھی تھے. جو مر جاتا تھا اس کا جنازہ بھی، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی اذان بھی. انہوں نے دیکھا کہ اگر میں ان کو کہتا ہوں تو یہ مسجد اگر جاتی ہے تو ان کے پاس دین باقی کچھ نہیں بچتا. چپ کر کے دیکھ کے آگئے، اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ ڈاکیا تھا، وہ ان کے ساتھ شامل ہوا، اور وہ کہتا تھا کہ میں بھنگ کا رسیا ہوں، ان کے ساتھ بھنگ بنواتا، ان کو پلاتا، خود نہ پیتا تھا، کہا مجھے ذرا حکیم نے منع کیا ہے. ان سے ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی عرصہ ان کے ساتھ رہا، ان کا دل لیا، پہلے دل لو پھر دن لو، ہیں؟ دل لیا، دل لیا، دل لینے کے بعد ایک دفعہ شور کیا، شور کیا، اور یہ کس نے بھیجا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بندہ بھیجا. جس کو حوالہ چاہیے حوالہ بھی دکھاؤں گا. وہ بھنگ گھوٹتا رہا، ان کو پلاتا رہا، خود ہیلے بہانے سے نہیں پیتا تھا. ایک دفعہ شور کیا رات کو اٹھ کے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو فتوے کا پتہ چلا، یہ تو حرام ہے جو ہم پی رہے. اچھا حرام ہے؟ انہوں نے کہا نشہ ہے. اور پھر ظلم یہ ہے مسجد میں بیٹھ کے گھوٹ رہے. انہوں نے کہا مارے گئے. اب پھر کیا کریں؟ چھوڑیں اس کو، توڑیں اور مسجد کو صاف کریں. اب سارے مسجد کو صاف کرنے میں لگ گئے، اس کو توڑنے میں لگ گئے، سارا نشہ کافور ہو گیا، ختم ہو گیا. اور پھر ان کو کہا کیوں نہ ہم اصلی دین کو سیکھیں. خود عالم تھا، حافظ تھا اور قاری تھا. پہلے دل لیا. مجھے یہ بتائیں نبوت کے ابتدائی 10 سال 12 سال احکامات آہستہ آہستہ اترے ہیں یا ایک دم اترے ہیں؟ اللہ کے حبیب کی صحبت میں بھی بیٹھے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، شراب کے حرام ہونے کا حکم اترا ہی نہیں. جب استعداد پیدا ہو گئی، ایک دم شراب کے حرام ہونے کا حکم اترا ہے، پھر سارے ٹوٹ پڑے ہیں. پردے کا حکم نہیں آیا، پھر جو مئی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی، چادریں لا کے اسے دیا گیا، وہ اپنا حجاب نقاب کر کے پھر گھر پہنچی ہے. ایک ہے دین، ایک ہے حکمت دین. اب سنیں ذرا، یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نا، ہم میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں. تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں. جو اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے. حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، وہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہاں کرو، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا محمد. فرمایا یہ درود پاک پڑھا کرو. یہ روایت پھر سنیں غور سے، غور سے پھر سنیں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمائیے کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں. حضور نے سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا. تو پھر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، اللہ، اب سارے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلا محمد. یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوں بھی، کیوں جی، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلا محمد. اس کا دوسرا حوالہ سنیے، دوسرا حوالہ سنیے. ایک اور روایت میں ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا. سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، پر آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسرا حوالہ سنیں، اور وہ واقعے کے ساتھ ہے. تیسرا حوالہ، واقعے کا نشان نہیں لگایا آپ نے، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک اور حدیث میں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھیں. اب ایک واقعہ میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں. ہاں مل گیا، یہ فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 104 میں واقعہ نمبر 46 ہے، 46 ہے. حافظ ابو نعیم، ان کی مشہور کتاب کون سی ہے ابو نعیم کی؟ حلیت الاولیاء. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا، میں نے ایک جوان کو دیکھا جب وہ قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، سنیں غور سے میری بات کو، قدم اٹھاتا ہے اور اٹھا دیں ذرا، قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دونوں روایتیں، و علی آل محمد بھی ہے و آل محمد. جب قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے، اور قدم رکھتا ہے تو یہ درود پڑھتا ہے. میں نے پوچھا، اس کی کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ یہ جو درود پاک تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو درود پاک پڑھتا ہے، اس کی کوئی تیرے پاس دلیل ہے؟ میں فضائل درود شریف بیان کر رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے چار جگہ پہ یہ درود پاک لکھا ہے، میں چوتھی جگہ کا حوالہ دے رہا ہوں. پوری کتاب میں چار جگہوں پہ یہ درود پاک لکھا ہے. آج کے بعد ہم اپنی محفل میں، 9 اور 10 محرم کی محفل میں یہ درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پوچھا، تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ اب دلیل سنیے اور حیران ہو جائیے. یہ تیرا عمل یا محض تیری اپنی رائے ہے؟ تو اپنے آپ سے تو نے یہ گھڑا ہوا ہے، یا کوئی دلیل ہے؟ پوچھا، تم کون ہو؟ اس صاحب نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں. میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں. کہا، وہ عراق والے سفیان؟ عراق والے سفیان؟ ہاں. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا کہ تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے پوچھا، کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا، رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے. اس نے کہا، کچھ نہیں پہچانتا. تو میں نے کہا، پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، میں کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس کو فش کرنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا. اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے. میں نے پوچھا، یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ یہ جو تو پڑھ رہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، میری ماں وہیں رہ گئی، مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے جس کی سزا میں میری ماں پکڑی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک ابر آیا۔ 1923 سے پہلے سعودی عرب کا نام حجاز تھا۔ آل سعود نے آ کے اس کا نام بدلا اور سعودی عرب رکھ دیا، اور اس کا ایک نام اور بھی تھا، وہ تہامہ، اسے تہامی بھی کہتے ہیں، تہامہ نام بھی تھا، لیکن عام حجاز مقدس ہی کہا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک ابر آیا، بادل آیا، اس میں ایک ہستی ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک میری ماں کے منہ پر پھیرا، وہ روشن ہو گیا، چہرہ روشن ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، ورم جاتا رہا، جو پیٹ پھولا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں تیرا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مجھے کوئی وصیحت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سنے بھائی، دکھ ویلے کی وصیحت۔ جب ماں کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جب ماں کا پیٹ پھول کے متورم ہو گیا اور سزا کے آثار واضح نظر آ رہے تھے، اور وہ دکھ درد کے دور کرنے والے، دکھ درد دور ہوا، اور جاتے جاتے وصیت فرمائی کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کر یا اٹھایا کر، جب کوئی قدم رکھا کر تو پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب کوئی قدم رکھا کر یا اٹھایا کر تو پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری زندگی کے، آپ کی زندگی کے حاصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بظاہر نہیں سمجھ سکتا۔ سچی بات بتاؤں، آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں اس درود پاک کو اپنا معمول بنایا ہوگا۔ سچی بات ہے، غلط تو نہیں، ہم میں سے اکثریت ہے ایسی جن کی زندگی میں اس درود کے ان لفظوں کا معمول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ہماری خطا ہے۔ اور میں نے دانستہ فضائل درود شریف کا آپ کو حوالہ دیا ہے، دانستہ فضائل درود شریف کا آپ کو حوالہ دیا ہے، جان بوجھ کے حوالہ دیا۔ اس درود پاک کے کتابوں میں اور بے شمار حوالے ہیں، اور کتابوں میں بھی حوالے ہیں، تو شیخ نے بھی تو کنہیں کتابوں کے حوالوں سے لیا ہے نا، لیکن جانستہ دیا ہے۔ ہماری طبیعتیں خشک ہو گئی ہیں، ہمارے مزاج بدل گئے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ ہماری نسبتیں تھیں، وہ نسبتیں ممبر سے بیان ہونا ختم ہو گئیں، رسائل اور جرائد میں چھپنا ختم ہو گئیں۔ بس ایک ہلکا سا آل رسول کا تذکرہ ہے جو ہماری زندگی میں ہے، بس ٹھیک ہے، وہ ہستیاں تھیں۔ مجھے ایک کالم نگار اخبار کے میرے پاس آئے، اوہو، یقین جانیے اس دن میں بہت رویا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، فاتحین کی ایک جنگ تھی، وہ ملک فتح کرنے گئے تھے، کس کون کہتا ہے یہ شہادت ہے؟ ہماری زبانیں اتنی دراز ہو گئیں، ہماری زبانیں اتنی دراز ہو گئیں۔ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس کو ثابت کرنے کے لیے محمود احمد عباسی جیسے لوگوں نے پوری کتابیں. اور میں نے حیرت انگیز بات بتاؤں, سب سے پہلے میں نے اس شخص کی کتاب پڑھی تھی اور پوری کتاب میں نے پڑھی ہے. اور اس وقت جب میں میٹرک میں تھا, میٹرک میں عمر 17-18 سال کی تقریباً عمر میں انسان میٹرک کرتا ہے کم و بیش, میں نے پوری کتاب پڑھی. اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد انہی دنوں میں میں شیخ سے بیعت ہو گیا. یہ وہی دن ہیں تقریباً, میری مرشد کی بیعت میری تقریباً 17 سال کی عمر میں ہے. بس جب بیعت ہوا نہ معلوم وہ کتاب میرے اوپر کیا نقش چھوڑتی. اب بھی جنہوں نے مجھے کتاب دی ہے وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا وہی عقیدہ ہے, ان کی زندگی کا وہی عقیدہ ہے. وہ دن رات یزید کی تسبیح گاتے ہیں, وہ دن رات امام حسین جن کے ہونٹوں کو میرے آقا نے چھوا تھا ان کے بارے میں ان کے دل میں بغض ہے. رب کعبہ کی قسم یزید نہیں بخشوائے گا حسین کی حرمت عظمت اور آقا حسین کی مودت اور محبت بخشش کا سامان ہے, محبتوں کا سامان ہے, ہماری الفتوں کا سامان ہے. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ میں اپنے اکابر کے عقائد بیان کر رہا ہوں, میں نئی باتیں نہیں بیان کر رہا. ہم اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کو بدلیں. دیکھیں ایک اللہ والے صرف اس وجہ سے خلافت دے رہے ہیں کہ آپ اس وجہ سے خلافت دے رہے ہیں کہ آپ آل رسول کی شان بیان کرتے ہیں, آل رسول کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں, آل رسول کی حرمتوں کو بیان, آل رسول کی شہادتوں کو بیان کرتے ہیں, آل رسول کی عزتوں کو بیان کرتے ہیں. ہماری زندگی کا یہ سبق ہے, ہماری زندگی کا یہ سامان ہے. ورنہ اگر ہم نے زندگی میں آل رسول کی محبتوں کو اپنی زندگی سے دور کیا, ہمارے پاس کوئی راستہ اور نہیں ہے بچنے کا, ہمارے پاس اور راستہ نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کہیں اور منہ دکھانے کے قابل رہیں. حضرت ابن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عباس کو برا بھلا کہا. حضرت ابن عباس نے کہا تم مجھے برا بھلا کہتے ہو. ابن عباس کو برا بھلا کہا, حالانکہ مجھ میں تین عمدہ صفات پائی جاتی ہیں. پہلی یہ, جب میں قرآن کی کسی آیت کو پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس آیت کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم وہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے, اور دوسرا جب میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں سنتا ہوں تو وہ انصاف والے فیصلے کرتا ہے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے مجھے کبھی بھی اپنا مقدمہ اس کے پاس فیصلے کے لیے لے جانا ہی پڑے, اور تیسرا جب میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے فلاں علاقے میں بارش ہوئی ہے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے حالانکہ اس علاقے میں میرا کوئی چرنے والا جانور نہیں ہوتا. بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو ایک بندے نے برا بھلا کہا اور ان کے دل میں انسانیت کا یہ غم تھا. کیا غم تھا؟ کہ جب میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی تفسیر, اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں لوگوں کو جو نفع کی بات ہے بتا دو. اور دوسرا فرمایا جب میں کسی انصاف کرنے والے کو انصاف کرتے دیکھتا ہوں بادشاہ کو تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور فرمایا جب کوئی بندہ کسی علاقے میں میں سنتا ہوں کہ بارش ہوئی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں چرنے والے جانور بارش سے فیض یاب ہوں گے. اور اگلی روایت سنیں, ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, سنو ذرا ادب کا احترام کا کمال دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانہ خلافت میں یہ دستور تھا. کیا دستور تھا؟ اگر وہ کہیں سواری پہ جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی, یہ حضرات ان کے اکرام میں سواری سے نیچے اتر جاتے. حضرات شیخین جو آج بھی آقا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں آل رسول کا کیا احترام تھا اور حضرت عباس جیسی ہستی کا کیا احترام تھا، یہ میں حیات و صحابہ بیان کر رہا ہوں، جلد دوم صفحہ نمبر 715 حیات و صحابہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، مولانا سعد صاحب کے دادا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، یا ان کی روایات بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر جاتے، اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ان کے ساتھ چلتے اور سواری کی لگام پکڑ کر ان کے ساتھ چلتے، یہاں تک کہ یا وہ ان سے جدا ہو جاتے اپنے سفر میں، یا ان کے گھر یا ان کی بیٹھک تک انہیں پہنچا دیتے، جب تک نہیں پہنچتے تھے یہ حضرات اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے جو آج ہماری زندگی میں آئے گا۔ پیر محمد علی شاہ صاحب ہوتے تھے پپلی راجن، حضرت امیر شریعت کے ساتھیوں میں، میں نے بچپن میں ان کا زیارت کی تھی، پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نواب صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ، ان کو ادب سے ملتے تھے۔ پیر صاحب نے ایک دفعہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، جھک کے ملے، اس وقت کے کچھ علماء نے اعتراض کیا، پیر صاحب نے اس کی جو توجیہ بیان کی بڑی عجیب ہے۔ پیر صاحب میرے والد صاحب کی خدمت میں، میرے والد صاحب کے پاس تشریف لاتے تھے، بہت اکرام فرماتے تھے میرے والد صاحب، بہت اکرام۔ مجھے یاد ہے اس دور کے بہت سارے پیسے ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کھانا کھلا اور بہت اکرام لباس۔ پیر محمد علی شاہ صاحب، تو انہوں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، نواب کے گھٹنوں کو، تو کسی نے کہا کہ آپ نواب کو جھکتے ہیں، فرمایا نواب نے آج تک مجھے پیسے دیے میں نے کبھی نہیں لیے، نہیں لیے، میں اس لیے جھکتا ہوں، یہ حضرت عباس کی اولاد میں ہے۔ کیا بات ہے، پرانے دارالعلوم کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت انور شاہ کشمیری کی باتیں سناتے تھے میرے استاد، مجھے یہ پڑھاتے، پرانے عالم تھے، بڑے پرانے، آواز تھی بڑی اونچی، سپیکر کے بغیر بات کرتے تھے، بڑی اونچی آواز تھی، سادہ گفتگو، علمی گفتگو کرتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ مکی صاحب نے حرم میں فرمایا، وہ میرے استاد تھے اور میں نے ان سے پڑھا ہے، فرمایا انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے، کڑھایا بھی ہے، تربیت بھی کی ہے، مجھے مکی صاحب نے خود فرمایا، اور میں ان سے صرف اس لیے جھک کے ملتا ہوں، نواب آف بہاولپور، نواب صادق محمد خان عباسی سے، کہ ان کی نسبت حضرت عباس سے ہے، حضرت عباس سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے چاروں طرف بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سامنے سے آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، کھڑے ہو کر اپنے بیٹھنے کی جگہ دیکھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ ان میں سے کون حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جگہ دیتا ہے، ایسے حضور دیکھنے لگے کہ میرے داماد کو کون جگہ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کر کہا، اے ابو الحسن یہاں آپ تشریف لائیں، اس پر حضرت علی آئے اور بیٹھے تو حضور اور حضرت ابوبکر کے درمیان بیٹھ گئے، ہمیں ایک دم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار، کیا ہوئے، خوشی کے آثار محسوس ہوئے، اور پھر حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، فضیلت والے کے مقام کو فضیلت والا ہی جانتا ہے، وہ بھی مقام والا تھا، وہ بھی مقام والا تھے، ان کے مقام کو مقام والا ہی جانتا ہے، ان کے مقام کو مقام والا ہی جانتا ہے۔ آگے سنیں، حضرت ربا بن حارث فرماتے ہیں کہ کوفہ کے محلے ربا میں ایک جماعت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آئی، کوفہ کی ایک جماعت، انہوں نے کہا السلام علیک یا مولانا، السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا السلام علیکم. حضرت علی نے فرمایا تم لوگ تو عرب ہو، میں تمہارا آقا کیسے بن سکتا ہوں؟ مولا کے معنی ہے آقا. میں نے حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ سے سنا مولا کے 14 معنی ہیں، فرماتے تھے ایک معنی مشکل کشا کا ہے، اللہ کا ہے، باقی سارے معنی آقا، چیف، باس، سردار، میرے محترم، سمجھ گئے، سارے معنی بڑے کے ہیں، صرف ایک معنی کے ہیں مشکل کشا رب کے، مولا، مولا یا سید صلی وسلم دائمن ابدا ہے کشیدہ بردہ شریف، مولا یا صلی وسلم ابدا، ہم تو حضور کو بھی مولا کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سنیں یہ فضائل درود شریف میں، فضائل حیات و صحابہ میں حضرت نے لکھا ہے کہ اجمی لوگ غلام ہوا کرتے تھے، عرب نہیں، انہوں نے کہا ہم نے غدیر خم کے وقت دن حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس کا آقا اور دوست ہوں، میں جس کا آقا اور دوست ہوں، یہ علی بھی اس کا آقا اور دوست ہے، من کنتو مولا ہن علی مولا. ابھی میں نے پوچھا حج میں، میں نے کہا مولانا آپ نے مولا علی کہا طارق جمیل صاحب کو، یہ تو پوری دنیا میں یہ آپ کی پوسٹ جو ہے پھیلی ہوئی ہے مکہ میں، تو حج سے پہلے میں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے انہی روایات کے حوالے دیے اور فرمایا ہمارا ایک عالم کتابیں پڑھا ہوا اس کو تو ہم مولا کہتے ہیں، جس کو اللہ کا نبی مولا کہتے ہیں اگر اس کو ہم مولا کہہ دیں تو کیا حرج ہے، ہمارا ایک عالم ہے مولا کہتے ہیں نا اس کو، مولانا نا کے معنی کیا ہے جی، نا کیوں کہتے ہیں ساتھ ہمارے، آپ بیٹھے ہیں نا میں آپ کو کہوں مولانا ہمارے مولا، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جس کو اللہ کے حبیب کہیں مولا اگر ہم اس کو مولا علی کہتے ہیں تو کیا حرج ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو وضاحت کی ہے مولا کے کتنے معنی ہیں، 14 معنی، مجھے سارے 14 معنوں کا پتہ نہیں ہے یہ بھی بتا دوں، میں نے ایک درویش سے یہ بات سنی تھی اور ساتھ یہ وضاحت بھی سنی تھی کہ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، سردار کے بھی ہیں، چیف کے بھی ہیں، وڈیرے کے بھی ہیں، سردار کے، یہ مولا کے معنی ہیں، ان میں صرف ایک معنی ہے وہ ہے مشکل کشا رب کا، اور وہ صرف کون ہے، اللہ. یہ وہ روایت سامنے آئی ہے ہمارے سامنے جو کہ حیات الصحابہ جلدوم کے صفحہ نمبر 716 پہ لکھی ہوئی، یہ وہ روایت ہمارے سامنے آئی ہے. اور سنیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہمارا امیر بنایا. ہم سفر واپس آئے تو حضور نے پوچھا تم نے اپنے امیر کو کیسے پایا؟ تو میں نے یا کسی اور نے حضرت علی کی کوئی شکایت حضور کو کر دی. میری عادت اکثر زمین کی طرف دیکھنے کی تھی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا دوست میں ہوں علی بھی اسی کا دوست ہے. وہی پھر وہی روایت بیان فرمائی، من کنتو مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. میں نے عرض کیا آئندہ میں آپ کو کبھی بھی حضرت علی کے بارے میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں نے معافی مانگ لی. میں نے معافی مانگ لی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے حضرت علی کو گھوڑ سواروں کی ایک جماعت میں یمن بھیجا، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سفر میں مجھ سے کچھ اعراض فرمایا، جس سے میرے ہی دل ہی دل میں ان پر غصہ آ گیا. جب میں مدینہ واپس آیا تو مدینہ کے مختلف مجالس میں حضرت علی کی شکایت کی، جو ملتا اس سے میں شکایت کر دیتا. ایک دن میں سامنے سے آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. جب آپ نے مجھے دیکھا، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، تو آپ مجھے دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پہنچا. پھر آپ نے فرمایا عمر غور سے سنو، اللہ کی قسم تم نے مجھے اذیت پہنچائی. جگہ جگہ حضرت علی کی تم شکایتیں کر رہے ہیں، تم نے مجھے اوہو. میں نے کہا انہ للہ و انہ الیہ راجعون، میں اس بات سے اللہ اور رسول کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ دو آدمی اور تھے، ہم سب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازیبا بات کہہ دی. اتنے سامنے سے حضور تشریف لائے، آپ کے چہرے انور پر صاف غصے کے آثار نظر آ رہے تھے. میں حضور کی غصے سے اللہ کی پناہ چاہنے لگا. آقا نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہوا، مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کوئی برائی بیان کی جو کہ تھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، تم اس روزے والے اللہ اکبر کو جانتے ہو؟ وہ دیکھو کس کا روزہ اطہر ہے، حضور کے روزہ اطہر، حضور کی قبر مبارک روزہ اطہر کے بارے جانتے ہو؟ یہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب بن مطلب ہے، یعنی چچا زاد ہیں. ہمیں حضرت علی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، وہ دیکھو روضہ اطہر کو جانتے ہو تم، وہ محمد بن عبداللہ بن مطلب ہے، اور یہ علی بن ابی طالب بن مطلب ہیں. اس ہستی کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہو؟ اور میں حضرت علی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے اس ذات اقدس کے روزے میں، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ان کے روزہ اطہر میں انہیں تکلیف پہنچاؤ گے. حضرت ابوبکر بن خالد فرماتے ہیں کہ میں سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا، مجھے یہ خبر ملی ہے آپ لوگوں کو کوفہ میں حضرت علی کو برا بلا کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کیا آپ نے ان کو کبھی برا بلا کہا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں، اللہ کی پناہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سعد کی جان ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کے بارے میں کچھ ایسے فضائل سنے. ذرا یہ فکرہ غور سے سننے کے قابل ہے، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، جو مراقبے میں ہیں اٹھ جائیں، ختم ہو گیا مراقب کا وقت، سنیں ذرا. حضرت سعد فرماتے ہیں، سعد بن مالک کیا فرماتے ہیں، اللہ کی پناہ، اوہو توبہ 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 توبہ، جیسے کہتے نا بندہ توبہ 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 توبہ، اللہ کی پناہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سعد کی جان ہے، اللہ کی قسم کہہ کے کہا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں کچھ ایسے فضائل سنے ہیں کہا کہ میرے سر کی مانگ پر آرا بھی رکھ دیا جائے تو کبھی بھی حضرت علی کو برا بلا نہیں کہوں گا. میرے سر کی مانگ پر سر پر آرا بھی رکھ دیا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برا بلا کہے, میں کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برا بلا نہیں کہوں گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. کبھی نہیں کہوں گا. کیا خیال ہے جو آج میں آپ کے سامنے پہلی نشست میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں, اہل بیت کے بارے میں ہمارا دل کھلا جا رہا یا گھٹا جا رہا ہے؟ ان کے لیے محبتیں, ان کے لیے مودتیں, ان کے لیے ہماری اندر کی کیفیتیں پڑھ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ کتاب میں تبلیغی جماعت کی بڑی کتاب کے تذکروں سے حوالے کر رہا ہوں. حیات الصحابہ ہر تبلیغی جماعت کے بک سٹال پہ یہ کتاب پڑھی ہوتی ہے. میں نے دانستہ پہلی کتاب کا تذکرہ یہی کیا ہے, حوالے میرے پاس موجود ہیں, اگلی نشست میں اور باتیں کریں گے, لیکن میں نے جان بوجھ کے پہلی کتاب یہی اٹھائی ہے. ہمارے حلقوں میں یہ تذکرے ختم ہو گئے ہیں, ہمارے حلقوں میں یہ مناقب, یہ فضائل, ان کے تذکرے ہی ختم ہو گئے. جو بیچارہ مجھ جیسا کر بھی دے تو اس کے بارے میں جو فتوے لگتے ہیں, ابھی پتہ نہیں یہ نشستیں جا رہی ہیں, لائیو جا رہی ہیں, پوری دنیا میں جا رہی ہیں, یہ نشستیں جا رہی ہیں, ٹی وی والے بھی لائیو دے رہے ہیں, ٹی وی بھی جا رہی ہیں, وہ ان کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا ابکری جا رہی ہے. اب پتہ نہیں اس کے اگلا رد عمل کیا ہوگا. میں سارے رد عمل کو پہلے سے پیش نظر کر کے یہ بات کر رہا ہوں. جو ہوگا تو کیا ہے. ہمارے یہاں ایک لالا منظورا اس کا تذکرہ کلام تھا, سا کو کیا والا, ہمیں کیا, کوئی بات ہوتی تھی نا کہ سا کو کیا, ڈٹھا ویسی, دیکھا جائے گا سارے الٹے کام کرتا تھا, الٹے کام کر کے سا کو کیا, ڈٹھا ویسی. الحمدللہ میں الٹے کام نہیں کر رہا, میں اپنے بارے میں ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں, لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں, ایک نمبر لوگوں کے تذکرے کر رہا ہوں, ایک نمبر ہستیوں کے تذکرے کر رہا ہوں, اور ایک نمبر کتاب کو تذکرہ کر رہا ہوں, اور لکھنے والے اس کتاب کی روایتوں کو اکٹھا کرنے والے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ بھی ایک نمبر تھے, اور ان کے والد مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بھی ایک نمبر ہستی تھی. میں ان کی کتاب سے حیات و صحابہ بار بار اس لیے حوالہ بیان کر رہا ہوں. تھک گئے ہیں, ابھی تو ہم نے بیٹھ کے ایک عمل کرنا ہے, اور مشکلات کے حل, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, اور زندگی کے آخری مسائل کے لیے ایک عمل کرنا ہے. تھک گئے تو بات ختم کر دو. ہیں, آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم دو دن جو ہے پورے دو دن تسبیح خانے میں گزاریں گے, ہیں, یا مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ نہیں بھاگیں گے. سنیے, حضرت عمیر بن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی, تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا, آپ اپنے پیٹ سے اس جگہ سے کپڑا ہٹائیں جس جگہ بوسہ لیتے ہوئے میں نے حضور کو دیکھا تھا. واہ 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 واہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے محبت, ہے اس جگہ سے کپڑا اٹھائیں, عقیدتوں کا سامان ہے, مودتوں کا, محبتوں کا سامان ہے یہ, اس جگہ سے کپڑا اٹھائیں. میں نے دیکھا تھا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دفعہ حج پہ میں حضرت ابو ہریرہ کے خاندان کے ایک بندے سے ملا ہوں. دوسی قبیلے کے تھے یہ. میں نے بلوایا انہیں اور ملا. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور حضرت ابو ہریرہ نے ان کے پیٹ پر بوسا لیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ناف کا بوسا لیا. یعنی اس جگہ میں نے دیکھا تھا, میرے آقا نے اس جگہ کا بوسا لیا تھا تو میں بھی لوں گا. اس میں دو چیزیں واضح ہیں, ایک میرے آقا مدینے والے سے عشق, ایک ان کی آل سے عشق. دو سبق ہیں, ایک میرے آقا مدینے والے سے عشق, ایک ان کی آل سے عشق. حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک بازار میں چلا جا رہا تھا, جب میں الحجار الزیت مقام پر پہنچا میں نے دیکھا بہت سے لوگ جمع ہیں. ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھا, حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بلا کہہ رہا. لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھے ہیں. اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب کو برا بلا کہہ رہا. حضرت سعد آگے بڑھے تو لوگوں نے انہیں راستہ دیا. انہوں نے اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کر کہا, اے فلاں, تو کس وجہ سے حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہا؟ کہا, وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے. کہا, انہوں نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. کہا, وہ سب لوگوں سے بڑے زاہد, سب سے بڑے عالم نہیں ہیں. ان کے اور بہت سے فضائل ذکر کیے. یہ کہا کہ کیا وہ حضور کے داماد نہیں ہیں؟ کیا غزوات میں حضور کا جھنڈا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی, اے اللہ, یہ آدمی تیرے ایک دوست کو برا پلا کہہ رہا, تو ان لوگوں کو بکھرنے سے پہلے اس کو اپنی قدرت دکھاؤ. بد دعا کی. سعد بن ابی وقاص اپنے قبیلے کے خود سردار تھے, فاتح مصر اپنے قبیلے کے سردار تھے, تو نے کس وجہ سے ان کو برا کیا؟ اور پھر دلائل دیے حضرت سعد نے. کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ ایک دلیل دی حضرت سعد بن ابی وقاص نے. دوسری دلیل کیا دی؟ کیا انہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی؟ جب کوئی نہیں تھا نہیں پڑھی تھی. کیا وہ لوگوں میں سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے عالم نہیں ہیں؟ علم کے دروازے اور علم کے سمندر کیا نہیں ہیں؟ اور پھر ان کے بعد اور بہت سے اور فضائل ذکر کیے. اور پھر فرمایا, وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا غزوات میں حضور کا جھنڈا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی, اے اللہ, اگر یہ آدمی تیرے ایک دوست کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے بکھرنے سے پہلے, یعنی یہ لوگ جدا ہوں, ان کو اپنی قدرت دکھا. چنانچہ سن لیں, ذرا غور سے سن لیں, اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرنے والے یا ان کے لیے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی بغض, نفرت, شک رکھنے والے, یہ سن لیں میں جو بات کر رہا ہوں, آگے سنیں. چنانچہ ہمارے بکھرنے سے پہلے ہی اللہ نے قدرت ظاہر کر دی. اس کی زمین کے پاؤں, اس کی سواری کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے, جس سے وہ سر کے بل ان پتھروں پر زور سے گرا. اس کا سر پھٹ گیا, اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہیں مر گیا. آپ یہ بتائیں, وہ شخص, اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا, نہیں ہوا. اس کو آقا مدینے والے کی بد دعا کھا گئی. یا اللہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر, جو میری آل سے نفرت کرتا ہے تو اس سے نفرت کر. اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عظمت, اس کی بد دعا کھا گئی اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کھا گئی. ہمارا تو اندر بھی، ہمارا تو لہجہ بھی، ہماری تو طبیعتیں بھی آل رسول کی محبتوں کی غلام بن جائیں. ہمارا من، ہمارا تن، ہمارے جذبے، ہماری سوچیں محمد آل محمد کی محبتیں، ان کی مودتیں اور ان کی الفتیں اور ان کے لیے حیا اور ان کے لیے شرم اس کے غلام بن جائیں. ہماری نظریں ان کے سامنے صدا جھکی رہیں، ہماری طبیعتیں ان کے لیے صدا بچھی رہیں پلکیں. اس سارے تذکرے میں نے اپنے اکابر کی کتابوں سے کیے ہیں، کوئی میں نے اپنی طرف سے روایت بیان نہیں کی. میں نے اپنے اکابر کے نام لے لے کے ان کے احوال بیان کیے ہیں، میں نے اپنے علماء کے باقاعدہ نام لیے ہیں. میرے عمومی مجمع میں علماء کے نام میں نہیں لیتا، میں دانستہ لیے ہیں آپ حضرات تک اس بات کو پہنچانے کے لیے. یہ جو تذکرے میں کر رہا ہوں یہ میری ایجاد نہیں، یہ میری زندگی کا نیا سفر نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس سفر کو ہم چھوڑ چکے تھے، آج اس سفر کو چھوڑے ہوئے سفر کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ ہماری مجالس ہوتی تھی، یہ ہماری محافل ہوتی تھی، یہ تذکرے ہوتے تھے، ان کے لیے ہم مجالس، ان کے لیے اصال ثواب کرتے تھے، ان کو اعمال کا ہدیہ پہنچاتے تھے. وہ تذکرے، وہ واقعے، وہ نظام بھی ختم ہو گئے، وہ چیزیں ہی ختم ہو گئے، وہ رواج میں ختم، رواج ہی ختم ہو گیا. یاد رکھنا، حق کو بیان کرنا اگر چھوڑ دیں گے پھر وہ حق کسی دوسرے کے ہاتھ میں آئے گا، پھر وہ جس طرح اس کی مرضی ہوگی وہ بیان کرے گا. پھر آپ کہیں گے تو غلط بیان کر، تو صحیح بیان کر، تو نے سچ کو کیوں چھوڑا، تو نے سچ کو کیوں، سچ سے کیوں منہ موڑا. یہ دو دن ہم ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور تذکرے کریں گے. اب بیٹھ کے وہ عمل شروع کرنے والے ہیں، اب بیٹھ کے. اس عمل کا تھوڑا سا میں پہلے وضاحت عرض کر دوں. سب سے پہلے ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تسبیح اس درود پاک کی توجہ سے، جن کے پاس تسبیح نہیں ہوگی انگلیوں پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. ایک تسبیح اس درود پاک کی ہم توجہ، دھیان اور پورے یقین سے پڑھیں گے. پھر بیٹھ کے ہم نے صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ کل ہو اللہ پڑھنی ہے. اس عمل کا ثبوت دیتا ہوں ایک ہستی کے تذکرے کے ساتھ. مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تھے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے پیر و مرشد تھے. بڑی بڑی ہے، مولانا محمد علی جوہر کا نام سنا، مولانا شوکت علی کا نام سنا رحمت اللہ تعالی، اور بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں کے یہ پیر و مرشد تھے. شیخ کی زندگی میں یہ تھا کہ یکم محرم سے لے کر دس محرم تک صبح نماز فجر کے بعد آل رسول کے مناقب، فضائل، برکات بیان کرتے، اس کے بعد پورا مجمع درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا، پھر سورۃ اخلاص مسلسل پڑھتے، پھر اس کے بعد درود پاک کی پھر ایک تسبیح ہوتی، پھر یہ ہدیہ آل رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اور پھر اپنے مسائل، اپنے غموں، اپنی پریشانیوں، قرضوں، بے اولادی، گھریلو مشکلات، جادو، کوئی غم، کوئی دکھ، اس کے لیے دعا مانگی جاتی. اور شیخ کی محفل میں یہ دعا مانگنے والوں کا تذکرہ تھا، تجربہ تھا کہ جو بندہ بھی شیخ کی محفل میں شامل ہوتا تھا، جو بندہ بھی شامل ہوتا تھا، اس کو یقین ہوتا تھا کہ میرے سارے مسئلے حل، میری ساری پریشانیاں دور، اور میرے سارے غم ٹل جائیں گے، لوگ دور دور سے مولانا عبد الباری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آتے تھے اور پورا آخ پہلا عشرہ محرم کا وہاں گزارتے تھے۔ تو اب وہ عمل شروع ہونے لگا ہے، قسمت والے یقین والے اس عمل میں بیٹھیں گے اور توجہ سے، دھیان سے، دل جمی دل لگی سے، پورے دھیان اور درد کے ساتھ اس عمل کو آپ کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم درود پاک شروع کریں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب دعا کا وقت ہے، بہت توجہ سے، یقین سے، اعتماد سے، دھیان سے، پوری دل کی کیفیتوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے دعا مانگیں گے اور ایک تصور کریں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول اور اس کی کمی کو تائی کو دور فرما کے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جریدہ کی برکت سے اس کا ثواب
آل رسول اور خاص طور پہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ہدیہ پہنچا، اور اس کے بعد پھر ان حضرات کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری مشکلات، پریشانیاں، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں، ہماری تکلیفیں دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذل قوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذل جلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ جو ہم نے پڑھا تیرا کلام درود پاک، اے آقا اس کا ثواب اپنے حبیب کملی والے کے وسیلے سے آل رسول کی روحوں کو ہماری طرف سے ہدیہ عطا فرما، اور شہدائے کربلا جتنے بھی یا اللہ جنہوں نے تیرے نام کی خاطر اپنی جان کے نذرانے عطا کیے، اے اللہ ان کی بارگاہ میں ہمارے ہدیہ عطا پیش فرما، اور ہم پیش کرتے ہیں تو پہنچا یا اللہ، ان حضرات کی برکتوں سے ہماری دنیا آخرت بہتر بنا، ہمارے دلوں میں اپنی ذات عالی کا نور عطا فرما، محبتیں عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا ساتھ، فضل اور کرم اور توجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ذلت ظلمت اے اللہ صاف کر دے، ہماری ایک ایک پل میں، ایک ایک لمحے میں ہمیں اپنی ذات سے دور نہ فرما۔ اے سخی آقا، اب تک ان ہستیوں کے بارے میں اگر ہمارے دلوں میں کوئی بھی میل تھا، ملال تھا، اس سے توبہ کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، اس پہ ندامت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے مدینے والے نے چوما اور ان کا احترام کیا اور ان سے محبت کی۔ یا اللہ آج کے بعد ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت مولا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری آخرت کا حصہ ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اے سخی آقا، اس محبت کے توفیل ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، ہماری دنیا آخرت کے مسائل حل کر دے، ہماری دنیا آخرت کی پریشانیاں الجھنیں دور کر دے۔ یا اللہ ذلت سے بچا، علت سے بچا اور قلت سے بچا، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی برکتیں، عزتیں اور عافیتیں عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی برکتیں، عزتیں، عافیتیں عطا فرما۔ ہماری ساری ضرورتوں کو ہمیشہ غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل کو حل فرما اور ہماری ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے، قیدیوں کو رہائی دے دے، جو نفس اور شیطان کے قیدی ہیں ان کو بھی رہائی دے دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ذلت کے سامان سے نکال کر عزت کا تاج پہنا دے، ہماری ضرورتوں کو اتنا غیب سے پورا فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ فرما، ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما۔ آل رسول نے جو تجھ سے دعائیں اور مناجات کی ہیں اور ان مناجات میں تیری عزت و عظمتوں کو بیان کیا ہے، ہم وہ ساری دعائیں کر نہیں سکتے پر اس لمحے میں آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ، جو تو نے اپنی رحمتیں برکتیں آل رسول کو عطا کی تھیں، وہ رحمتیں برکتیں ہمیں بھی عطا کر، وہ وسعتیں ہمیں بھی عطا کر، وہ شرافتیں ہمیں بھی عطا کر، اور قیامت کے دن آل رسول کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اور محمد اور آل محمد کا جھنڈے کا سایہ ہمیں بھی عطا فرما، اور اصحاب رسول کی زندگی کی سچائی ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جتنے مخلصین ان کی اولادیں نہیں ہیں، غیب سے ان کو بیٹے عطا فرما، اور ان کو رزق عطا فرما، اور ان کو صحت عطا فرما، اور ان کو عافیت عطا فرما، اور ان کو خیریں عطا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، چھامنیوں کی، کچہریوں کی، ایوانوں کی حفاظت فرما، اور در و بازار کی حفاظت فرما، میرے وطن کی بادشاہوں، مزیروں، مشیروں، فقیروں اور امیروں کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما، اور برکت کے دروازے کھول دے، وسعت کے دروازے کھول دے، عافیت کو اور زیادہ متوجہ کر دے، عافیت کو اور زیادہ متوجہ فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کے سارے خیر کے دروازے کھول دے اور ساری برکتوں کے دروازے کھول دے۔ دور پرے سے جتنی تیری بندیاں اور بندے آئے، ان کی حاضری کو قبول فرما، اور ان کی حاضری کو دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا، مشکلوں کو حل ہونے کا ذریعہ بنا، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما۔ اے اللہ، جن کے رشتے ہو چکے ان کی رخصتیوں کے خیف سے راستے فرما، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے گھر بسا دے، گھروں میں محبتیں اور پیار پیدا کر دے، الفتیں اور محبتیں پیدا کر دے۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہمیں دنیا میں بھی بہترین بنا دے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین بنا دے، بن مانگے ہمیشہ عطا فرما، بن مانگے ہمیشہ عطا فرما، بن مانگے ہمیشہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہیں، کچھ باتیں عرض کرنی آپ سے۔ ایک تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ایک بہت مضبوط کتاب ہدیہ کی جائے گی، اس میں وظائف محمد اور آل محمد، کتاب ہماری نئی آئی ہے، ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، ابھی چھاپی ہے، تو آج انشاءاللہ وہ ہدیہ کی جائے گی، پھر اس میں سے وظائف بھی انشاءاللہ تعالی پڑھائے جائیں گے۔ ایک تو یہ عرض ہے، دوسری یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں، ابھی آپ حضرات، جن حضرات کو کوئی مجبوراً نہیں ہے تو انشاءاللہ ناشتہ کریں گے، کیوں جی؟ اچھا، ناشتہ ہو گیا، تو 12 بجے جو انشاءاللہ تعالی کھانا ہے، جو آرام کرنا چاہیں وہ آرام کریں، اور جو نفل، تسبیحات، ذکر، شہداء کربلا کی خدمت میں ہدیہ اعمال کا کرنا، اس کا اہتمام کریں یہاں بیٹھ کے، تسبیح خانے میں بیٹھ کے، موبائل کے اندر، اگر موبائل کا بعض وقت نیٹ ورک نہیں ہوتا، بندہ موبائل کو کھول کے، ایسے قوم کا ایسی کوئی پریشانی ہے کہ بعض ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے، تو موبائل اور رابطے اور باہر نکلنا، باہر تو ویسی مارکیٹیں بند ہیں، سنسان سڑکیں پڑی ہیں، تو اپنے آپ کو تسبیح خانے میں 2 دن قید کر لیں، مجبور کر دیں، اور اپنی تسبیح، اپنا ذکر، اعمال، اس پہ توجہ فرمائیں، اور اس پہ بہت زیادہ توجہ کریں۔ آرام کرنا ہے، ابھی آرام کر لیں، اگر آرام نہ کیا پھر ظہر کے بعد اونگیں گے، جو وقت آرام کا اگر ہوا اس وقت آرام نہ کیا، جو وقت آرام کا نہیں ہے پھر اس وقت آرام کریں گے، تو اس کا نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو آرام کرنا ہے تو آپ ناشتے کے بعد، یا روزہ ہے آپ حضرات کو تو آپ آرام کر لیں، اس کے بعد نفل، تسبیحات، ذکر، انشاءاللہ ظہر کے بعد پھر نشست ہوگی، 1 بجے ظہر کی نماز ہوگی، اور ظہر کے بعد پھر نشست ہوگی، اور پھر اس طرح ہمارے معمولات بھی ہوں گے، عمل بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، اور وظائف بھی ساتھ ساتھ کیے جائیں گے، جس سے مشکلیں حل، پریشانیاں دور۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے، آپ نے یہ تھوڑی دیر کا عمل کیا ہے، سورۃ اخلاص والا، درود پاک والا، اس کے ریزلٹ، اس کے نتیجے آپ کی نسلوں میں، آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلوں میں، آپ کی زندگی میں، ترقی اور کامیابیوں میں جب آپ کھلتے دیکھیں گے، آپ کہیں گے کاش کہ روز جو ہے ہماری زندگی میں 9-10 محرم ہوتا اور ہم یہ فائدے اور یہ فیض اور یہ برکتیں پاتے. اچھا، اب آپ چند سوال ہیں جو میں آپ سے کروں گا. یہ بتائیں آج کی نشست میں، آج کی نشست میں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بتائیں کیا فائدہ ہوا؟ ہاں بھائی، جو فائدہ ہوا وہ بتائیں. درود نہیں پڑھتے تھے، وہ ملا ہے پڑھنے میں، یہ زبان پہ نہیں آتا تھا، اب آ گیا. جی ہاں جی، سچائی کا علم ہوا. یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، یہ شیعہ لوگ پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ ارے جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ درود ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. شیعہ لوگ پڑھتے ہیں بھائی، یہ جائز ہے. جی ہاں جی، آل محمد کی محبت ملی، اصحاب محمد کی. ماشاءاللہ، دل متوجہ ہوا. جی آل بیت سے محبت اور بڑھ گئی، آل رسول سے محبت کہتے ہیں اور بڑھ گئی، اور درود پاک کا تحفہ ملا. جی ہم سمجھتے تھے یہ شیعوں کا درود ہے، دیکھیں ہم سمجھتے تھے یہ شیعوں کا درود ہے، پتہ چلا کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا درود ہے. اور ایک بات بتا دوں، سن لو، شیعہ بھی ہمارے ہیں. کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. اچھا اور کیا؟ بھئی اس روایت میں تو یہی درود ہے، جو آدھا نہیں ہے. اصل میں کیا کریں، قصوری میرا ہے، مدت ہوئی یار دور ہی چلا گیا، واپس لوٹا تو شناسائیاں ہی ختم ہو گئی. وہ بھی سچے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں شیعوں کا درود ہے، کوئی کہتا ہے آدھا ہے، روایت کہتی ہے پورا ہے. یہ درود پورا ہے، ہر درود کا اپنا نور ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہو پڑھتے ہیں، وہ ایک اور درود ہے، وہ بھی درود ہے. جی ہاں، درود ابراہیمی کا اپنا مقام ہے، یہ آج کہتے ہیں پہلی دفعہ سنا. اور یہ میں نے نہیں بتایا، میں نے باقاعدہ یہ فضائل درود شریف آپ کو دکھائی ہے، اور بڑے بڑے حدیث کی باقاعدہ روایتیں بیان کی ہیں. اور فضائل درود شریف میں اپنا انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے بھی حدیث کی روایتیں بیان کی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بھائی مجھے تو، یا تو پنکھے سارے بند کر دو، آواز نہیں آتی. پنکھے بند کرو بھائی، بھائی پنکھے بند کر دو، بس اپنی جگہ کھڑے رہیں، ابھی بہترین آواز آئے گی. گرمی تو اتنی نہیں ہے، انشاءاللہ پنکھے چلا. جی آپ بتائیے. وہ وجوہات ابھی ختم ہو رہی ہیں ساری، اسی کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں اسی کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا جی اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ ہمارے اندر غلط فہمیاں تھیں، غلط علم ملا، یہاں بیٹھ کے ایک علم کی اصلاح ہوئی، اور ہمارا قلب ہمارا سینہ وسیع ہوا. جی ہاں ٹھیک ہے بیٹھے جی ٹھیک ہے. ہاں جی تو کہتے ہیں یہ حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں, یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ وہ احادیث روایات ہیں. ہم مولا باوجہ دوست کے کہتے ہیں, باوجہ آقا کے کہتے ہیں, محسن کے کہتے ہیں, چیف کے کہتے ہیں, بڑے کے کہتے ہیں, سردار کے کہتے ہیں, اور واقعی وہ ہمارے سردار نہیں سرداروں کے سردار ہیں, آقا نہیں آقاؤں کے آقا ہیں, آقاؤں کے آقا ہیں. جی آئے کتنی بڑی بات ہے, ہم کتنے دور نکل گئے. دیکھیں ایک غم کی بات کہی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اکابر بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے. میں نے جان بوجھ کے اکابر کا نام لیا ہے. کتنا ہم دور چلے گئے. آل رسول کی محافل اور مجالس اور تذکرہ نہ کر کے ہمارے ذہن اور قلب سے یہ بات تھی کہ ہمارے صرف صحابہ ہمارے ہیں, آل رسول تو صحابہ سے پہلے ہیں, وہ آل ہی و اصحابی ہی. جی آج کے تذکروں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اصحاب رسول اور آل رسول میں محبتیں مودتیں تھیں اور ایک دوسرے کا احترام تھا. کیا تھا احترام؟ جی جوان آئے کہنے لگا میں جھنگ سے ہوں, میرے اکثر شیعہ دوست ہیں, میں درود پڑھتا تھا, جب اپنی مسجد میں جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ درود ہے ہی نہیں. آج آپ کو پتا چلا, پروف ہو گیا, حوالہ مل گیا, ثبوت مل گیا کہ یہ درود ہے, حوالہ مل گیا. جی کہتے ہیں آل بیت اطہار کے کمالات اور فیض کا ہمیں ایک نیا باب ملا ہے آج کی محفل میں. ابھی تو ابتدائی عشق ہے, آگے انشاءاللہ ہم اور چلیں گے. جی انشاءاللہ چلتے رہیں گے ہم ان واقعات میں. جی آپ کہتے ہیں ہمارے اکابر کا تعلق مالا اور تعلق کے اہل بیت آج کی محفل میں ثابت ہوا. اور دو ہزار کہتے ہیں چار کی بات ہے, میں مشکل میں تھا. گھر چھوڑ کے میں درسگاہ میں سو گیا, کوئی میرے لیے اللہ پاک حاضری کا انتظام کر دے. کہنے لگے میں صحابہ کی محفل میں نے دیکھی تو صحابہ نے یہی درود پاک فرمایا, میں نے کہا کہیں میں خواب میں بھول نہ جاؤں. ہیں حضور نے فرمایا, ان کو بتایا کہ اس کو کہو یہ پڑھے, اس کے پڑھنے سے کہتے ہیں مجھے کیا ملا. 2005 میں اللہ نے حج کرایا, کوئی پیسہ نہیں تھا, نہ میں سونی نہ دولت پلے, کیوں کر یار مناواں ہو, نہ میں سونی نہ دولت پلے, یہ اس درود پاک کی برکت سے، یہ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، کہاں سے فراغت ہے آپ کی؟ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ سے حج نصیب ہوا. اور جی دل خوش ہوا، ٹھیک ہے. ہاں جی زندگی کی حقیقتیں آشکار ہوئیں اور بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار اور تذکرہ ملا. اچھا چلو ایک سوال اور ہے، بیٹھے رہے ابھی جلدی کیوں کر رہے ہیں. ایک سوال اور ہے، یہ جو محافل ہیں 9-10 محرم کی، کیا کسی کے پاس کوئی حوالہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں بھی ایسے کرتے تھے، اکابر بھی کرتے تھے؟ کسی کے پاس اس کا کہیں پڑھا ہو، کتابوں میں سنا ہو، گئے ہو، کسی کے پاس حوالہ ہے؟ ٹھیک. اور اکابر میں کسی کا حوالہ کسی نے سنا ہے؟ ہاں جی. نہیں، جو میں نے بیان نہیں کیا وہ بتائیں. مولانا عمر قریشی صاحب، مولانا دوست محمد قریشی صاحب کے بیٹے، کوٹ ادو میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کو وہاں محفل ہوتی ہے. اور ہاں 1-10 محرم کی محفل کیا کرتے تھے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب، رنچھوڑ ہیں، رنچھوڑ لائن کراچی میں. اور کوئی اکابر کا کہیں آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو، پڑھا ہو؟ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ 10 محرم کی محفل کرواتے تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، ٹھیک ہے. اور کسی کا حوالہ ہو کہیں یہ محفل جیسے بتا رہے ہیں؟ جی کوئٹہ میں مولانا صدیق، کوئٹہ میں مولانا صدیق ملتانی صاحب 10 دن محرم کے رات عشاء کے بعد یہ تذکرہ ہوتا تھا اہل بیت کا. آپ 4 سال وہاں رہے ہیں. جی اور کسی کا حوالہ ہے؟ جی نقیب آباد میں محفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. خصائص الکبریٰ میں بھی ذکر ہے. اور کسی کا حوالہ کوئی اکابر میں؟ صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ 10ویں محرم کو محفل کرواتے تھے. اور مولانا یعقوب صاحب کیماڑی والے، لی مارکیٹ کے علاقے میں کراچی میں وہ محفل کراتے ہیں 1-10 محرم تک، مولانا یعقوب صاحب. اچھا اچھا جی مجلس کا 9-10 محرم کو اہتمام ہوتا تھا. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مولانا محمد، اسکردو میں تھے وہ کرواتے تھے، مولانا محمد تصیر رحمت اللہ علیہ. جی ہیں جی داؤد خیل ضلع میاں والی میں 8-10 تین دن. کون؟ پچاس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے داؤد خیل میں. جی اور کسی ہمارے اکابر میں کسی کا تذکرہ ہوتا ہو؟ اچھا جی اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اب دیکھیں میری ایک درخواست ہے آپ سے، 2 دن بہت قیمتی ہیں، مشکلات کے حل مسائل کے حل، یا خاص طور پہ میں میری خواتین میں آواز جا رہی ہے ان سے عرض کروں گا، بہت قیمتی ہیں، نہایت قیمتی ہیں، ان دو دن کو آخری قیمتی بنانا ہے. اگر رزق پانا ہے، دولت پانی ہے، عزت پانی ہے، صحت پانی ہے، خوشیاں پانی ہیں، کامیابیاں پانی ہیں، خیر و برکت کے دروازے کھلوانے ہیں، وسعت اور معرفت کی اللہ سے بس دریا پانے ہیں، وہ یہ دو دن حد سے زیادہ قیمتی ہیں. ہر وقت سوتے رہنا نہیں، سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، دن کو ابھی کیلولے کا وقت دیا جا رہا سوئیں، لیٹیں، لیکن اپنے وقت کو عبادت، اعمال، ذکر، تسبیحات میں لگائیں. پنکھے چلا دیں، تسبیحات میں، ذکر میں، اعمال میں، عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں، اور جو پڑھیں ان آل رسول کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. اور ان کی عظمتیں ابھی ہم نے، ابھی تو عظمتیں تھوڑے سی ابھی شروع کی ہیں، ظہر کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد، یہ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کن ہستیوں کے تذکرے تھے جن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کرنا ہی بھول گئے. اور آج ایک دیکھیں احساس ہوا کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے حضرات مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب ہیں، اور بڑے حضرات یہ دن مناتے تھے اور ان دنوں میں اہتمام کرتے تھے، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر. تو چونکہ اس کا اہتمام ختم ہو گیا تو اس کے تذکرے بھی ختم ہو گئے. اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آج کا دن اور کل کا دن بہت قیمتی ہے، بنائیں گے قیمتی، توجہ سے. اور مزید اس طرح کے اپنے مشاہدات، جیسے ہمارے قاری صاحب نے بیان کیا کہ میں نے یہ درود پڑھا، خواب میں مجھے ملا، اس طرح کے اور مشاہدات ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم ایک دوسرے سے وہ بھی سنیں گے، کچھ میں بھی بتاؤں گا، آپ بھی بتائیں گے. اور مزید یاد آ جائے کہ کہیں یہ مجالس اور محافل ہمارے اکابر کرتے تھے تو پھر اور بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس سوال و جواب کی نشست ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.